نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون امنت بالله صدق الله العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور آپ کی ذات بابرکات کے فضائل و خصائل کو جو تین نشستوں میں منقسم کیا تھا، تو آج ان تمام ذکر مناقب کی آخری نشست ہے. اس سے پہلے آپ حضرات نے قرآن مجید برہان رشید سے اہل اللہ اور وہ عظیم ہستیاں کہ جن پر بندگی ناز کرتی ہے، جن کے مرتبے کی بلندی اور جن کی عظمت کی وسعت پر اللہ رب العالمین نے جو خود اپنے کلام قرآن مجید برہان رشید کے اندر ان کی منقبت اور ان کی فضیلت کو ذکر کیا، وہ آپ حضرات کل تک کے درس میں سماعت کر چکے، لیکن وہ ساری گفتگو ایک مقدمے کے حوالے سے تھی اور یہ محفل ہی اس طرح کہ آپ کی خدمت میں یہ بات پہلے ہی بار بار عرض کی جا چکی ہے کہ یہ مقام غوثیت کے حوالے سے فکری نشست ہے کہ جس میں ان باتوں سے تقریباً اجتناب کیا گیا کہ جو عام طور پر آپ کی سیرت کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، اور اس ذکر کا اہتمام کیا گیا کہ جو ذکر آپ کی فضیلت کی اصل بنیاد ہے، اور ان باتوں کو اہتمام سے آراستہ کیا گیا کہ جو باتیں بارگاہ غوثیت کا اصل تعارف رکھتی ہے. یقیناً آپ حضرات نے دونوں تقریروں میں اس تمام باتوں کا لب لباب اور خلاصہ سماعت فرمایا. آج کچھ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص زندگی کے حوالے سے اور خاص آپ کی شخصیت کے حوالے سے چند باتیں یہاں پر میں ذکر کر دیتا ہوں، تاکہ موضوع کی مناسبت کے تعلق سے آپ کی زندگی کے انقلابی پہلو، یقیناً آپ کی زندگی کا انقلابی پہلو تو عبادت و ریاضت ہے، اور آپ کی زندگی کا انقلابی پہلو آپ کی جرأت اور آپ کی استقامت ہے. آپ کی زندگی کا انقلابی پہلو آپ کی غیرت اور آپ کی حمیت دینی ہے. آپ کی زندگی کے انقلابی پہلو مردہ دلوں کو اللہ کے ذکر سے روشن کر دینا ہے، اور جن کے سینے قبرستان بن گئے ہیں ان کے سینوں کو اللہ کے ذکر سے زندہ کر دینا ہے. یہ آپ کی زندگی، آپ کے مناقب اور آپ کے فضائل کے اندر آپ کے انقلابی پہلو ہیں کہ جو صرف آپ ہی کا خاصہ ہے، حضور سید غوث اعظم اپنی فضیلت کے اندر بہت انفرادیت رکھتے ہیں، بہت یکتائی رکھتے ہیں، اپنی ذات کے اندر بڑا تفرد رکھتے ہیں، اور یکتائی اور یگانیت رکھتے ہیں کہ وہ صفات وہ خصائص دیگر اولیاء میں نظر نہیں آتی۔ پہلی چیز جو آپ کی فضیلت کا اور آپ کے فضائل و خصائل کا یگانیت کا پہلو ہے، تفرد کا پہلو ہے، آپ کی خصوصی صفت ہے اور آپ کی کتاب منقبت کا خاصہ ہے کہ وہ کسی چیز میں نظر نہیں آتی، وہ ہے آپ کا نسب پاک، وہ ہے آپ کا نسب پاک۔ حضور سیدی غوث اعظم کا جو نسب پاک ہے یہ ولایت کے اندر ہی آپ کا خاصہ ہے۔ آپ جہاں والد گرامی کی جانب سے حسنی ہیں اور والدہ کی جانب سے حسینی ہیں تو یہ وہ پاکیزہ شجرہ ہے، یہ وہ پاکیزہ سلسلہ ہے جس کو اہل علم اور اہل محبت سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں کہ یہ سونے کی کھڑی زنجیر ہے۔ اور آپ کا یہ نسب پاک جو حسنی اور حسینی چیزوں پر ہے، اس کی شرافت اور اس کی نجابت اور اس کی نفاست اور لطافت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب، جس جسے سے آپ کو تیار کیا گیا، جس خمیر سے آپ کو تیار کیا گیا، اور آب طہور سے جو آپ کے دم پاک کی تخلیق کی گئی، غوث اعظم کے رگ و پے کے اندر وہی خون دوڑ رہا ہے۔ پھر ایک بات اس میں مزید عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ حضور سید غوث اعظم اپنے والد گرامی کی جانب سے امام حسن تک پہنچتے ہیں اور والدہ کی جانب سے امام حسین تک پہنچتے ہیں، لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ ایک خامخواہ کا مخمصہ تاریخ کے اندر ڈال دیا گیا کہ جی صرف 12 امام ہیں، سیدوں میں صرف 12 امام ہیں۔ اور میں نے کہا جی تم کون ہوتے ہو حد بندی کرنے والے اور تاریخ میں اس بات کو ڈالنے والے کہ سیدوں میں صرف 12 امام ہیں؟ میں نے کہا جی کون امام؟ کہا جی امام حسین کی اولاد میں جو بعد میں پیدا ہوئے، آپ سمیت 12، آپ کے والد سمیت 12۔ تو کہا جی یہ 12 امام ہے۔ تو میں نے کہا حسین کی اولاد امام ہو جائے اور حسن کی اولاد امام نہ ہو؟ دراصل غوث اعظم کو امام وہ مانتا ہے جو نکھرا ہوا ہو۔ جن حضرات نے صرف سیدی امام حسین کی اولاد پر امامت کا مزداق کیا وہ غوث اعظم سے ڈرتے ہیں، دراصل وہ غوث اعظم سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ غوث اعظم نسب کے ساتھ حسب کی بالادستی چاہتے ہیں، غوث اعظم قانون کے ساتھ قانون پر عمل کی بالادستی چاہتے ہیں، غوث اعظم علم کے ساتھ عمل کی بالادستی چاہتے ہیں، غوث اعظم فکر کے ساتھ نظریات کے فروغ کی بالادستی چاہتے ہیں۔ جو شہوت پرست اور دنیا پرست اور تازیہ پرست جو لوگ ہیں وہ غوث اعظم سے جان چھڑاتے ہیں۔ شیعہ لابی نے پوری ایک تیاری کی کہ سیدی غوث اعظم کو سادات میں سے نکال دیا جائے، ہٹا دیا جائے، لیکن میں نے کہا بہت اچھا ہوا کہ رات ہوا کرتی ہے کہ جس سے دن کا حسن نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ جن لوگوں نے سیدی غوث اعظم کے شجر پاک اور نسب پاک پر اعتراض کی جرت کی اور یہ کہا کہ سیدی غوث اعظم سادات میں سے نہیں ہے اور حضور کی اولاد میں سے نہیں ہے، یہ تھی تو بہت بڑی جرت، لیکن وہ شاخ جو آپ کا آپ کی محبت کا دم بھر رہے تھے وہ گستاخی کب برداشت کر سکتے تھے؟ یوں تو غوث اعظم کی منقبت شرق سے لے کر غرب تک پڑی جا رہی تھی، آپ کے نام کی سربلندی ذکر کی جا رہی تھی، آپ کے ذکر سے ساری کائنات رب اللسان تھی، لیکن اہل تشیع کی طرف سے اور ان بدبختوں کی طرف سے غوث اعظم کے نسب پاک پر اعتراض کیا گیا تو امت کے وغیور علماء کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے سید غوث اعظم کے نسب کی وہ تعریف کی کہ وہ بے شمار موضوعات اور آپ کی کتاب منقبت کی بے انتہا فضیلتیں جو آپ کے نسب میں پوشیدہ تھی وہ ساری اجاگر ہو گئی۔ چلو شیو تم نے کام تو بہت اچھا کر دیا، اگر تم نے چھیڑ دیا اس مسئلے کو تو میرے غوث اعظم کی شان اور نکل آئی۔ اور یہاں پر خارجیوں اور راضیوں کے لیے امام احمد رضا کہتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، یہ جو ابھی منقبت میں پڑا گیا شعر کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو ایک تو آپ توجہ چاہوں گا یہاں پر میں فکر کے حوالے سے. ایک تو آپ کا ذکر سادات ہے, سادات کا ہونا کہ آپ سادات میں سے ہیں, اور دوسری فضیلت آپ کی تشہیر جو ہے اس حوالے سے کہ آپ کے نسب پاک پر امت کا اجماع ہوا, اولیاء کا اجماع ہوا, محققین کا اجماع ہوا, اور پھر کون اٹھے, محدث ابن جوزی جیسے اٹھے اور دیگر علماء اٹھے جنہوں نے آپ کے نسب کی تعریف کی. لیکن جب متاخرین میں شیعوں نے یہ بات پھیلائی, اللہ اکبر, تو کہیں سے علامہ سید محمود آلوسی جیسا للکارتا ہوا نظر آتا ہے, تو کہیں سے ملا علی قاری علیہ رحمت الباری غوث اعظم کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے, کہیں سے امام جلال الدین سیوطی آپ کی منقبت کو ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہیں سے علامہ جامع علیہ رحمت نفحات العنس کے اندر آپ کی شان بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہیں سے آپ کے نسب کی برکت کو بیان کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نظر آتے ہیں, اور ہند کی سرزمین پر امام احمد رضا آپ کی عصمت آپ کی عزت کا پہرا دیتا ہوا نظر آتا ہے. یہ سارے علماء پھر اٹھے, خاموش نہ رہے, اٹھے کہ جنہوں نے حضور غوث اعظم کے نسب پر اعتراض کیا, پھر ہر ایک نے الگ الگ خوشبو بیان کی ہے, پھر ہر ایک نے الگ الگ فضیلت کے گوشے بیان کیے, اور پھر حضور غوث اعظم کی سیرت ایک سمندر کے مانند ہو گئی کہ جس کا احاطہ کرنا مشکل ہو گیا. تو یہ سب سے پہلی دشمنی راضیوں نے غوث اعظم سے کی کہ آپ کے نسب پر اعتراض کیا. اور میں ایک بات بتا دوں, ماضی قریب کے اندر اہل سنت کے کئی علماء نے ربس کا مقابلہ کیا ہے, راضیوں کا مقابلہ کیا ہے, جن میں ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے جو ان کی آپ کی تفہین الخواطر علام مناقب شیخ عبد القادر وہ دیکھنے کے لائق ہے, جو پوری کی پوری کتاب ملا علی قاری علیہ رحمت میں ہیں, تو وہ افغانی علماء, افغانی علماء میں سے افغانستان کے ہیں, ہرات کے ہیں, لیکن آپ نے ہرات کی سرزمین کو چھوڑ کر مکہ میں اپنا بسیرہ بنایا اور پوری زندگی مکہ مکرمہ میں رہے اور جنت المعلیٰ میں آرام فرما رہے ہیں, لیکن وہ حضور سید غوث اعظم کے ایسے عاشق ہیں کہ جب آپ کو یہ اعتراض پہنچا تو آپ نے پوری ایک مضبوط کتاب لکھی جس میں صرف غوث اعظم کے نسب پر بحث کی ہے, آپ کے نسب پر بحث کی ہے. اسی طرح راضیوں کا مقابلہ کرنے میں جہاں ملا علی قاری علیہ رحمت نظر آتے ہیں, دیگر اور علماء گویا کہ اس کے مقابلے میں نظر آتے ہیں, علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمت تفسیر المانی کے اندر اس مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو راضیوں کے رد کرنے میں اعلی حضرت سے پہلے مجدد, ان کو مجدد اس لیے بنایا گیا تھا کہ انہوں نے اہل سنت کے آگے ایک حصار باندھ دیا تھا اور اتنی مضبوط عمارت باندھی تھی کہ اگر راضی شیعہ اگر کتنا بھی اعتراض اہل سنت پر کرے تو ان کے ماری ہوئی گندگی اہل سنت پر نہیں آ سکتی. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت, شاہ عبد العزیز نے عقیدہ اہل سنت کو بچانے کے لیے راضیوں کا مقابلہ کیا, راضیوں کا مقابلہ کیا اور اہل سنت کے نظریات کے آگے عمارت باندھی اور اتنے مضبوط جوابات لکھ دیے اور ان کے اہل سنت پر قائم کیے ہوئے سارے اعتراضات کا اتنا دندانے شکن جواب دیا کہ اب کسی شیعہ میں جرت نہیں رہی کہ وہ اہل سنت پر آنکھ اٹھا کر دیکھیں. ان کی مضبوط کتاب تحفہ اسنا شری مارکیٹ میں موجود ہے, وہ اتنی مضبوط کتاب آپ نے لکھی. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے مجددین وہی ہوتے ہیں جو اسلام اور اہل اسلام کا دفاع کرتے ہیں. اس کے بعد جہاں اہل سنت کو شاہ عبد العزیز نے رفت سے بچایا, وہاں پر آگے چل کر امام احمد رضا نے ایک نئی 70 سے زیادہ فرقوں سے اہل سنت کو بچایا. اس لیے علماء نے کہا کہ تجدیدی کارناموں میں امام احمد رضا کا مقام شاہ عبد العزیز سے زیادہ ہے, بڑا ہے, اس لیے کہ حضرت شاہ عبد العزیز کے دور میں صرف ایک فرقہ تھا, امام احمد رضا کے دور میں 70 سے زیادہ باطل فرقے تھے جو اہل سنت کے چہرے کو مسخ کر رہے تھے. وہ بندہ خدا جس کے بارے میں منقبت میں کہا گیا کہ رضا غمگین نہ ہو, تیری گدائی تو سگان بغداد بھی دیتے ہیں, تیری قدر کی, تیری امانت کی, تیری صداقت کی گدائی تو سگان بغداد بھی دیتے ہیں, کتا مالک کے گھر کا پہرا دیتا ہے تاکہ کوئی اس طرف نہ آئے. تو فرمایا کہ میرا اخلاص تو ایسا رنگ لایا کہ بغداد کے کتے بھی جانتے ہیں کہ احمد رضا کوئی ہے, کہا وہ بغداد میں رہ کر پہرا دیتے ہیں, میں ہند میں رہ کر پہرا دیتا ہوں. تو یہ اپنا اپنا شوق ہے, یہ اپنے ذوق عقیدت ہے جو ان بزرگان دین نے سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے بیان فرمائے. ایک بات, غوث اعظم کے نسب پر اعتراض کرنا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے, اور اس پر علماء نے زبردست بحث کی, اس لیے کہ اجماعی نظریہ تھا. اسی طرح غوث اعظم کی جو مخصوص فضیلت ہے اس سے چڑ جانا خارجیت ہے. جو مخصوص آپ کی فضیلت ہے کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, کہ یہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے, اس سے چڑنے والا مردود اور خاسر ہو جاتا ہے, اس سے چڑنے والا مردود اور راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. جس طرح حضور سید غوث اعظم کے نسب پاک کے احترام سے ولایت ملتی ہے, اسی طرح آپ کی زندگی کے وصف کے اندر آپ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ سارے ولی اپنی گردنیں جھکائے ہوئے ہیں اور غوث اعظم نے اپنا قدم اس پر رکھا ہوا ہے. حضرت مجھے دلفسانی کا مجھے قول یاد آتا ہے, آپ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر دونوں چیزوں کو ذکر کیا ہے غوث اعظم کے حوالے سے, نسب پاک کا بھی ذکر کیا, اور جب حسب کی بات آئی اور فیض کی بات آئی آپ فرماتے ہیں میرے کثرت مجاہدات. ماضی قریب کے اندر اکبر کو للکارنے والے اور بالخصوص شیعہ مذہب کے سامنے زبردست سیسا پگلائی ہوئی دیوار بنانے والے مجدد الفسانی قیوم زمانی, اور وہ ہیں, آج ہم قادری بھی ہیں نقشبندی بھی ہیں, ہمیں نام ملا, اگر ان کی خصلت نہ ملی تو ہم کیا کریں گے. حضرات گرامی, قیوم زمانی علیہ رحمت نے 30 سال سے زیادہ عرصہ جیل میں گزارا ہے دین کو بچانے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے. اکبر نے آپ کو اور آپ کے سارے مریدوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا, لیکن جو اہل حق ہوتے ہیں اور جن پر حق واضح ہو چکا ہوتا ہے وہ قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ نصاب زندگی لے کر پیدا ہوتے ہیں, وہ اپنی زندگی کا منشور لے کر پیدا ہوتے ہیں. تو سیدی قیوم زمانی کہتے ہیں اپنے مکتوبات کے اندر کہ کثرت مجاہدات سے اور کثرت ریاضات سے میرے سامنے یہ بات واضح ہو گئی, میرے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ فیض جو چلا ہے, فیض جو چلا ہے وہ چلا ہے حضرت علی سے. یہ قیوم زمانی لکھتے ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بھی سلسلے والے ہیں, ہم بھی روحانیت والے ہیں, تو اچھوں کی نقل کرتے ہیں, اچھوں کی نقل کرتے ہیں. آج کل میں نے سنا کہ وہ نقشبندی سلسلوں میں زیادہ مرید کرتے ہیں, لیکن خالی نقشبندیوں کا نام استعمال کرتے ہیں, لیکن نقشبند شہنشاہوں کی خیرات انہیں نہیں مل سکتی, نقشبند شہنشاہوں کی خیرات انہیں نہیں مل سکتی, اس لیے کہ جو نقشبند شہنشاہ ہیں سلسلوں کے فیض میں بظاہر فرق ہے لیکن عقیدہ اصول سب کا ایک ہے, عقیدہ اصول سب کا ایک ہے. قیوم زمانی کا نام لوگ بعض جگہ پر آپ کی شخصیت کو غلط زاویے میں پیدا کرتے ہیں. میں کھل کر کہوں دیوبندی آج کے لیے ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ نقشبندی بن جاؤ نقشبندی بن جاؤ, اور میں نے کہا تمہارا کیا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے, تمہارا روحانی سے کیا تعلق, تمہارا گویا کہ اس سلسلہ طریقت سے کیا تعلق. تم تو وہ ہو جو حضور کی عظمت کے خلاف بھونکتے ہو, تم تو وہ ہو جو حضور کی شان کے خلاف بھونکتے ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جو حضور کی تعریف کرتے ہیں تو ولی بن جاتے ہیں. ان ملاؤں کے مناظروں میں آپ کو حضور کے میلاد کا مذاق نظر آئے گا, ان کے ایوانوں کے اندر حضور سے مدد کے متعلق غلیظ باتیں نظر آئے گی, لیکن یہ باتیں آپ کو مجدد صاحب کی کتابوں میں نظر نہیں آئے گی, یہ آپ کو پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتابوں میں نظر نہیں آئے گی, یہ آپ کو سلاسل کے بزرگوں میں نظر نہیں آئے گی. اس لیے نہیں آئے گی, اس لیے کہ ان کا چراغ دل روشن ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں جس نبی کا نام لے کر ہم نور ہو گئے تو وہ نبی کیسا نور ہوگا. تو یہ بدبخت صرف گروہ بندی کے لیے نام لیتے ہیں, صرف گروہ بندی کے لیے, اور ہم فکری نشست میں بیٹھے ہیں, غوث اعظم کی نشست میں بیٹھے ہیں, اور غوث اعظم حق بولنا پسند کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں نے دین کو دین سمجھ کر بیان کرنا چاہتا ہوں, میں دین کو دین سمجھ کر بیان کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ جب دین غرض ہو جاتا ہے نا اپنی غرض کو پیش کرنے کے لیے تو اس میں بہت سی مسئلیتیں آ جاتی ہیں. ایسا نہیں بولو, ایسا نہیں بولو, ایسا نہیں بولو. میں نے کہا غوث پاک نے تو سب کچھ بول دیا, اب تو عجیب قادری ہے کہ یہ نہیں بول یہ نہیں بول. میں نے کہا اس لیے کہ تو نے لوگوں کو گھیرنا ہے اور میں نے گھیرنا نہیں ہے, میں نے دین کو دین بنا کر پیش کرنا ہے. دین میں اگر غرض آ جائے گی تو مصلحتیں آ جائیں گی, اور دین میں جب غرض نہیں ہوگی تو جو لکھا ہے سب بیان کر دو, جو لکھا ہے وہ سب بیان کر دو. تو قیوم زمانی کہتے ہیں میرے سامنے بات واضح ہو گئی کہ فیض حضرت علی سے چلا اور پہنچا حضرت امام حسین تک, اور فرمایا امام حسین سے چلتے چلتے اب جو فیض ولایت جس کے سینے میں اترا ہے وہ بغداد کے پیر غوث اعظم ہے. یہ قیوم زمانی، یہ کتابوں کو دیکھنے والے تو ہیں لیکن کتابوں کے نیچے یہ علم کے سمندر کو دیکھنے والے ہیں، یہ علماء قال میں سے نہیں ہے، یہ علماء حال میں سے ہیں، یہ ان علماء ربانی میں سے ہیں جن کی صفات گزشتہ درسوں میں گزری ہے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عباد العلماء، کہ علماء ہی رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، تو وہ علماء ربانین ہیں جن میں شمار مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں میرے سامنے بات واضح ہو گئی کہ فیض کا سارا ذریعہ اس وقت سید غوث اعظم کے سینے کے اندر ہے، اور امام مہدی کے ظہور تک جس کو بھی ولایت کا ادنا چھینٹا ملے گا غوث پاک کی محبت کے بغیر مل ہی نہیں سکتا، غوث پاک کی محبت کے بغیر مل ہی نہیں سکتا. اب حضرات گرامی ایک بات اس میں میں اور عرض کر دوں، شاہ عبدالعزیز صاحب مودی سے دہلوی غوث پاک کے نسب کا دفاع کرتے ہوئے اتنے آگے نکل گئے غوث پاک کے، میں نے کہا نا راضی ہو تم نے چھیڑا اور کتنی باتیں سامنے آ گئی، تم نے غوث پاک کے نسب کو چھیڑا اور کتنی باتیں سامنے آ گئی، ورنہ مجدد صاحب کی یہ بات تو ساری سینے میں رہ جاتی، یہ تو ساری ان کی حال کی باتیں تھی، لیکن غوث پاک کے نسب کو کسی نے چھیڑا تو پھر یہ حال سے کال میں لے آئے، مریدوں کو بتایا اس کا خیال رکھو یہ ہے، ورنہ یہ تو اتنا میٹھا جام ہے جو کسی کو دکھاتے نہیں، لیکن جب کسی نے غوث پاک کے نسب پر جرت کی تو پھر یہ اندر کی ساری باتیں باہر آ گئی. تو یہ راغبیوں نے بدتمیزی تو کی، لیکن ہم جیسے متلاشی ہمیں حق کو کتنی اچھی اچھی باتیں پتا چلی. اب شاہ عبدالعزیز صاحب کو دیکھیں آپ، یہ سارے فکری نقطے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب کو دیکھیں کہ جہاں راغبیوں کا مقابلہ آپ نے کیا، غوث پاک کے سادات ہونے کی دلیلیں پیش کی، وہاں آگے چل کر تحفہ اسنا شریح میں یہاں تک لکھ دیا، تحفہ اسنا شریح میں یہاں تک لکھ دیا شاہ عبدالعزیز صاحب کو دیوبندی بھی اپنا پیر مانتے ہیں، غیر مقلد اہل حدیث بھی اپنا پیر مانتے ہیں، لیکن سنیو تم کو مبارک ہو، وہ صرف پیر منگل بدھ مانتے ہیں، آپ کو ان کا عقیدہ مل گیا، وہ چندے کے لیے پیر مانتے ہیں ان کو، وہ گروہ بندی کے لیے پیر مانتے ہیں، اور آپ نے عقیدہ اور ایمان کے لیے پیر مانا ہے. اب آپ دیکھیں شاہ عبدالعزیز صاحب کا عقیدہ سید غوث اعظم کے بارے میں کیا ہے، آج یہ حضور کی مدد کا انکار کرتے ہیں، یہ حضور غوث پاک کی مدد کا انکار کرتے ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب جو ان کے استادوں کے استادوں کے استاد ہیں، اور ہمارے بھی استادوں کے استادوں کے استاد ہیں، آج ہم کہتے ہیں مناظرہ ختم کرو، تم بھی شاہ عبدالعزیز صاحب کو نیک کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں، ان کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، وہ یا رسول اللہ کے مسئلے میں کیا کہتے ہیں، وہ مدد اولیاء کے مسئلے میں کیا کہتے ہیں، وہ نورانیت کے مسئلے میں کیا کہتے ہیں، وہ علم غیب کے مسئلے میں کیا کہتے ہیں، وہ گیارہویں بارہویں تیجے سوئم کے مسئلے میں کیا کہتے ہیں، وہ فاتحہ کے مسئلے میں کیا کہتے ہیں، جو وہ کہہ دیں اس کو ہم بھی مانیں تم بھی مانو. لیکن کہتے ہیں نہیں 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 مظفر شاہ آپ قرآن پڑھو، میں نے کہا قرآن نہیں شاہ صاحب کو پڑھوں گا، شاہ صاحب کو پڑھوں گا، اس لیے کہ شاہ صاحب یہ عقیدہ رکھ کر مسلمان رہے تو میں نے یہ عقیدہ مان کر میں کیسے اسلام سے نکل سکتا ہوں. تو پتا چلا تمہاری دوہری پالیسی ہے، تمہارے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کا مذاق نہیں، دین کو دین سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی مائی کا لال اس جرت سے میرے عقیدے کے بارے میں بول کے تو بتائے، جس انداز میں بول رہا ہوں الحمدللہ تحریر نعمت میں اپنے اکابر کی تعریف میں، میں تحریر نعمت کے لیے کہتا ہوں کوئی میرے غوث پاک کے خلاف دلائل سے لا کر اسے جرت سے بول کے تو بتائے، دلائل سے بول کے تو بتائے، نہیں بول سکتا. اس لیے کہ سچ وہ ہوتا ہے کہ آنکھ والے تیری چوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. تو جو حق ہے وہ حق ہے. آپ کہیں گے نہیں حضرت صاحب ان کے پاس تو 200,000 خودکش حملے والے ہیں، ان کے پاس تو 50,000 نام نہاد مجاہد ہیں. میں نے کہا پیارے تو نے دین کو نہیں سمجھا، تو ایسا ہے کہ بکرا منڈی میں پہنچ گیا، تو اسلام میں نہیں آیا، پھر تو بکرا منڈی میں پہنچ گیا، تو اگلے کی قابلیت کے لیے بکرے گن رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار فرماتے ہیں میری امت ہمیشہ ثواب اعظم ہوگی، جو اہل حق ہیں وہ ثواب اعظم ہوں گے. توجہ چاہوں گا، جو اہل حق ہیں وہ ثواب اعظم ہوں گے. ثواب اعظم کہتے ہیں بڑے گروہ کو. صحابہ نے کہا کہ حضور ثواب اعظم اس کی صورت کیا ہوگی، تو جو حضور نے فرمایا اس کی تشریح تمام محدثین نے کی ہے، فرمایا اگر قرب قیامت ایک مسلمان ایسا ہو جو میرے عقیدے پر اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا، وہ تنہا ہوگا لیکن ثواب اعظم ہوگا. تو ریوڑ کو نہ دیکھو سینہ مومن کو دیکھو، کثرت کو نہ دیکھو کہ گنجے زیادہ پائے جاتے ہیں ان کو نہ دیکھو، فرمایا کہ مومن کے سینے کو دیکھو، یہ ایک کلندر ہزار یزید پر بھاری ہوتا ہے. بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 4-5. کتے کتنے بچے دیتا ہے؟ بہت سارے. لیکن نظر کس کے آتے ہیں؟ کھائے جاتے ہیں. تو حلال چیزوں پر فکر بہت ہوتی ہے،
اس کی کثرت کو نہیں دیکھتے, اس کی برکت کو دیکھتے ہیں. وہ ہے بظاہر قلت میں, ہے وہ بظاہر قلت میں. تو یہ قادریوں کا رنگ ہوتا ہے, یہ تنہا بھی ہو تو یزیدیوں کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. تو سب سے بڑی میرے غوث آدم کی کرامت سنیو جرت ہے. جرت اپنی محبت, اپنی انا, اپنے مال کو گاڑو زمین کے اندر, اپنے اوپر چڑھاؤ غوث پاک کی محبت کا رنگ. تو یہ جرت ہے, تنہا رہو لیکن غوث پاک کی تعریف کرو, کسی کو خلاف بولتے ہوئے بولو تو چور کو پھر اس کے گھر تک پہنچاؤ, چور کو پھر ان کے. اللہ ہمیں ملا علی قاری جیسی غیرت عطا فرمائے, جنہوں نے غوث پاک کے نسب کا دفاع کیا. اللہ ہمیں محمود آلوسی جیسی غیرت عطا فرمائے, قیوم زمانی مجدد الفسانی جیسی غیرت عطا فرمائے. آج وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا سخت کیوں بولا, میں نے کہا بیٹا اس نرمی کو لے کر تو خدا کی بارگاہ میں جانا, اور میں سختی کو لے کر خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا, دیکھ لیں گے کہ کون مقبول ہو جاتا ہے. اگر تو مقبول ہوا تو میں تنہا نہیں رہوں گا, یہ سب میرے ساتھ ہوں گے, اور اگر تو مقبول نہ ہوا پھر بھی میں تنہا نہیں رہوں گا, یہ سب میرے ساتھ رہیں گے. اس لیے کہ جناب دین میں جرت دکھانا اور دین میں تسلط کرنا یہ خدا کا طریقہ ہے. یہ جب دین پر بات آ جائے اور جب کوئی آپ کے سر پر ڈنڈا مارے تو اس وقت ہاتھ کو توڑا جاتا ہے, ہاتھ کو آگے کیا جاتا ہے, سر کو نہیں توڑوایا جاتا. تو جب دین کی بات آئے تو تن من دھن کی سب بازی دین پر لگا دو, اس لیے کہ دین ہماری جان ہے, ہمارا سر ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بزرگان دین کتنے آگے نکل گئے اور کتنے آگے پہنچے. اللہ اکبر. شاہ عبد العزیز صاحب نے آپ کے نسب کا تو دفاع کیا, ثابت کیا کہ حضور غوث اعظم اپنے والد گرامی کی جانب سے حسنی اور حسینی ہے. وقت میرے پاس نہیں ہے, ورنہ دو سال پہلے میں نے 11 دن کی نشست غوث اعظم پر کی تھی, اور وہ شاید ریکارڈ ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا. اس میں میں نے جن جن پر اعتراض تھا نسب میں شیعوں کی جانب سے سب کا تفصیلی جواب دیا, لیکن میں یہاں پر صرف مختصر انداز میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے حسنی اور حسینی ہونے پر شاہ عبد العزیز صاحب نے بڑے دلائل دیے, لیکن تحفہ اثنا عشری کے اندر آپ شیعوں کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ ارے تم ہمیں سیدوں کی تعریف کیا بتاؤ گے, تم ہمیں حسین کی تعریف کیا بتاؤ گے, تم نے تو حسین کا نام ایک سازش کے تحت استعمال کیا ہے, تم نے تو اہل بیت کا نام ایک غرض کی وجہ سے استعمال کیا ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, خدا کے واسطے اگر بات بری لگے تو اپنے علم کو بڑھائیے, غصے کو نہیں, غصے کو مت بڑھانا, علم کو بڑھانا. ہوتا کیا ہے کہ علم ہوتا نہیں, ہم غصے کو بڑھاتے تو کچھ بھی نہیں ملتا. علم کو بڑھاؤ تو یہ سختی جملے جو ہے یہی ایمان نظر آئیں گے, یہی سختی جملے ایمان نظر آئیں گے. مجھے بھی عقل ہے, میں اخلاق جانتا ہوں, حدیثیں پڑھتا ہوں, یہ بد اخلاقی نہیں. اگر یہ بد اخلاقی ہے تو تبت جدا بلا بھی ہوں, تب پھر کیا کہیں گے اس کو آپ. یہ تو اخلاق ہے, اخلاق خداوندی ہے. جو خدا کے محبوبوں کو چھیڑے ان کے ساتھ سختی کرنا یہ خدا کا اخلاق ہے, اور جو ان سے نرمی کرے گا یہ ابلیس کا اخلاق ہے. یہ واضح انداز میں کہہ دیتا ہوں کہ کہیں پر سختی کرنا ہے تو وہاں پر نرمی گناہ ہے, اور جہاں نرمی کرنا ہے وہاں سختی گناہ ہے. آپ ہیں غوث پاک کے عاشق, آپ پر اگر میں سختی کروں تو یہ گناہ ہو جائے گا, یہ گناہ ہو جائے گا, کیونکہ آپ سے تو پیار کرنا ہے, آپ تو حضور کے عاشق ہیں, آپ سے تو پیار کرنا ہے. اور جو حضور سے بغض رکھتا ہے اس سے پیار کروں گا برادری کے چکر میں, مال کے چکر میں, تو وہ منافقت ہوگی. ان سے سختی کرنی ہے, آپ سے پیار کرنا ہے. فاضل بریلوی نے بڑا پیارا منشور دیا ہے, فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل, لڑو نہیں ہم سے, مکہ افضل ہے, مدینہ افضل ہے, او بھائی اس سے نہیں لڑو. فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل, چلو مکہ ہی بڑا ظاہر, طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا ظاہر. چھوڑو بھائی ان چیزوں کو, کون بڑا کون چھوٹا, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. تھوڑا اس چیز کو اس بات کو سماج فرمائی. شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم تو سادات کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں کہ سادات میں جس کو مقام تکوین ملے, اولیاء میں جس کو مقام تکوین ملے, مقام تکوین ایک بہت بڑی صفت ہے جو بڑی جماعت کے اولیاء کو ملتی ہے. وہ مقام تکوین ہوتا کیا ہے, وہ یہ ہے, وہ تکوین بنائے کن سے, وہ کسی چیز کو کہے کن تو فیکون. اللہ اپنی ہر صفت بندے کو دیتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, جو بخاری کی حدیث ہے. تو زبان بننے سے کیا مراد, میں اپنے کلمہ کن کو اس کی زبان پر رکھتا ہوں, وہ کسی چیز کو کہے تو ہو جاتا ہے. حضور غوث اعظم نے کل میں نے بتایا مرغی زندہ کی, تو آپ نے اس پر ہاتھ پھیر کے بولا کیا تھا؟ فرمایا کنی دجا جا مرغی ہو جا، کن اب دجا جا مرغی ہو جا، وہ مرغی ہو گئی. علماء نے لکھا انور شاہ کاشمیری دیوبندیوں کے سب سے بڑے شیخ الحدیث ہیں، وہ اپنی کتاب فیض الباری میں لکھتے ہیں کہ جناب یہ دو مہینے کا تخت عاصم بن برقیہ نے پلک جھپکنے میں لایا کیسے؟ یہ تو سورہ نمل میں ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تخت لاؤ. میں تفصیل میں نہیں جاتا، جنات نے کہا کہ میں صبح سے شام میں لے آؤں گا، آپ نے فرمایا اس سے جلدی لاؤ. تو عاصم بن برقیہ جو آپ کی امت میں ولی تھے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں ان کا مرتبہ غوث اعظم سے چھوٹا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں عاصم بن برقیہ کا مرتبہ، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، قبرستان نہ بناؤ سینوں میں، غوث اعظم کی محبت کے لیے سینوں کو کشادہ کرو. عاصم بن برقیہ جس کی شان قرآن بیان کرتا ہے، جو سلیمان علیہ السلام سے کہتا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اگر عاصم بن برقیہ کو محض ولایت میں رکھا جائے تو سارے انبیاء کی امت کے ولی سے افضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کا ولی ہے. اور عاصم بن برقیہ کہتے ہیں انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی میں آپ کے سامنے وہ تخت لے آؤں گا پلک جھپکنے سے بھی پہلے. اب سوال ہوا وہ دو مہینے کا تخت پلک جھپکنے میں پہنچے گا کیسے؟ تو مجھے چھوڑیے، جو لوگ حضور کے لیے کہتے ہیں کہ حضور کو معاذ اللہ مقام تکویر نہیں دیا گیا، ان بدبختوں کے دل بھی کالے، علم بھی کالا، پتہ نہیں 20 سال کیا پڑھتے ہیں اور ان مدرسوں میں کیا پڑھاتے ہیں. انور شاہ کاشمیری اور تمام نے لکھا کہ وہ اڑ کر نہیں گئے اس تخت کے پیچھے، عاصم بن برقیہ اڑ کر نہیں گئے تخت کے پیچھے. فرمایا یہ پوچھا سلیمان علیہ السلام سے کہ حضور یہ بتاؤ تخت رکھنا کہاں پر ہے، تخت تو آ جائے گا رکھنا کہاں پر ہے؟ یہ تو سلیمان علیہ السلام خود بھی کر سکتے تھے لیکن ولی سے کروایا. اگر آپ خود کرتے تو یہ بدبخت آج کرتے ہیں، نبی کر سکتا ہے ولی نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے ولی سے اس لیے کرایا تاکہ پتا چلے جو ہماری جوتیاں اٹھاتا ہے اس کی بھی نشان ہو جاتی ہے. اس لیے غوث اعظم فرماتے سب ولیوں کی گردنیں میرے پاؤں کے نیچے اور میری گردن میرے مصطفیٰ کے قدم کے نیچے. تو اب کہتے ہیں کہ حضور رکھنا کہاں پر ہے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا یہاں رکھنا ہے. تو تخت پہنچا کیسے؟ آپ نے اس جگہ کو دیکھ کر فرمایا کنل عرش. کیا فرمایا؟ کنل عرش. کن العرش کن، تخت ہو جا. وہ تخت وہاں سے غائب یہاں ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں مقام تکویر. اللہ اکبر. اور اس میں خود انور شاہ نے ایک اور بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا جامی علیہ رحمت کے پاس ان کے مریدین نے کہا پیر کامل ہے کہ نہیں، ذرا آزمائے تو صحیح پیر کامل ہے کہ نہیں. ایک مرید نے کہا حضرت آپ کل میرے گھر دعوت میں آ جائیں. تو کہا جی پہنچ گئے. انہوں نے مرغی کو، مری بھی مرغی جس کو زبان نہیں کہتا، مردار مرغی کا سالن بنایا، مردار مرغی کا سالن بنایا، کہا پیر صاحب کو پیش کریں گے، کھانے لگیں گے نا تو ہم ہاتھ روک دیں گے کیونکہ مردار کھانا حرام ہے، صرف جانچنے کے لیے. ابھی لا کر ایک کٹورا پیالہ رکھا گیا آپ کے دسترخوان پر، آپ نے مسکرایا فرما ہانڈی لاؤ. کہا پیالہ نہ لاؤ ساری ہانڈی لے آؤ. ساری ہانڈی لا کر رکھی گئی، فرمایا سالن اس میں دوبارہ ڈالو. سالن ڈالا گیا، آپ نے برتن پر ہاتھ رکھا، فرما کنی دجا جا مرغی زندہ ہو جا. اب وہ سالن میں پکی ہوئی مرغی کوکو کرتے ہوئے باہر آ گئی. تو یہ ہے شان حضور کے نام لیواؤں کی. تو میرے آقا جب کہیں اور فاضل بریلوی جب کہیں وہ زبان جس کو سب، یہ وہ زبان جس کو سب، وہ کہنا تھا یہ امام احمد رضا نے کیا کیا. میں نے کہا تو خالی ڈبا ہے، تو نہیں سمجھ سکتا اس چیز کو، تجھے تو انسان احسن تکریم ہی نہیں پتا چلا، تو حضور کو کیا سمجھے گا؟ تجھے تو ابھی شیخ عبد القادر گیلانی کا مقام نہیں پتا چلا، تجھے کیا پتا چلے گا؟ تجھے تو مولانا جامی کا مقام نہیں پتا چلا. میرا امام کہتا ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آپ کا جو بندہ نام جپتا رہتا ہے لیتا رہتا ہے، اس کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ کسی چیز کو کہے ہو تو وہ ہو جاتا ہے. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ مقام تکوین جو ہے یہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے. فرمایا کہ یہ اسی کو ملتا ہے کہ جس کے رگو پے کے اندر، جس کی رگو پے کے اندر مولا علی کا خون ہو. فرمایا ملتا اصلا اسی کو ہے، پھر بعد میں وہ چاہے تو کسی کو بھی عطا کر دے. فرمایا سید نماز پڑھے اور غیر سید نماز پڑھے، کہا اسے اندر کا بھی صاف کرنا ہے باہر کا بھی صاف کرنا ہے، اور سادات اندر سے صاف ہے صرف باہر سے گندگی آ گئی ہے. فرمایا کہ بس سید اگر چند دن ہی اخلاص سے ریاضت کرے دوسرے کو تو برسوں لگے, اسے منٹوں میں مقام تکریم مل جائے گا. یہ بات کرنے والے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہیں. تو یہ مقام ہے حضور سید غوث اعظم قدس سرہ نورانی کا. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لی. ایک بات اور عرض کر دوں پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں, تاکہ سارے بزرگان دین, کیونکہ کسی کی روح رات کو مجھے تنگ نہ کرے کہ تم نے ہمارا نام کیوں نہیں لیا, ہم نے بھی تو خراج تحسین پیش کیا ہے. میں نے کہا جی حضور جس کو بھول گیا تو بھولنا اور ہمیشہ یاد رکھنا میرے بس میں نہیں, لیکن جو یاد آئیں گے ان کا نام ضرور لوں گا, جو یاد آئیں گے اس کا نام میں ضرور لوں گا, اس لیے کہ وہ تو میرا گربان پکڑیں گے کہ کیا ہم غوث پاک کے عاشق نہیں تھے, جب ہمارا خیال تجھے آیا تو تُو نے ہمارے کلمات کیوں نہیں پڑے بارگاہ غوثیت میں. دیکھیے ایمان میں سب سے بڑا کمال تصوف کے اندر ایمان کا کمال کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ رب پر ہر شے کو نثار کر دے, رب پر ہر شے کو نثار کر دے. حضور فرماتے ہیں غزوہ تبوک ہے, کون کیا لائے گا, ابو بکر سارا گھر اٹھا کر لے آئے, سارا گھر اٹھا کر لے آئے, عمر آدھا گھر اٹھا کر لے آئے. تو اس جذبے کو تصوف میں کہتے ہیں جذب. کیا کہتے ہیں؟ جذب. کہ حضور کہیں اور صحابہ کرام نے بدر میں نہیں کہا تھا, سبحان اللہ کیسا ایمان تھا, اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ کافر زیادہ ہیں. حضرت سعد بن معاذ نے تلوار اٹھائی اور گردن پر رکھی, کہا حضور کہوں سر کاٹوں اپنا؟ حضور آپ کہتے ہیں کہ ہم کم ہیں اور یہ کافر زیادہ ہے, کل لڑائی کیسے ہوگی؟ کہا حضور ان کو چھوڑیں آپ, ہم لڑے نہ لڑے, حضور ہمارے ایمان کا اگر آپ امتحان دیتے ہیں تو آپ کہیں اے سعد گردن کاٹ. حضور خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا, تلوار اٹھا کر گردن پر رکھی, حضور آپ ہاں کہیں تو میں اپنا سر اتار دوں. تو یہ ہے مقام جذب, یہ ہے وہ مقام جذب. جب ایمان جوان ہوتا ہے تو اس وقت ذات فنا ہو جاتی ہے. آگے غوث اعظم کے قول سے ایشان بتاؤں گا بھی آپ کو میں کہ یہ ہے مقام جذب. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, ان کا ایمان خدا کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ ان سے جو پیار کرے تو خدا اس کی حرمت میں سری بخش دیتا ہے. یہ اتنے بلند مقام پر ہے, یہ اتنے بلند مقام پر ہے. تو یہ ہیں, اس کیفیت کو کہتے ہیں جذب. کیا کہتے ہیں؟ جس کو دوسرے انداز میں کہیں قلندر, ہر شے فدا کر دینا. مجھ سے کوئی کہنے کا قلندر سلسلہ ہے, میں کہتا نہیں, میرے نزدیک تو سلسلہ نہیں. میں کہتا ہوں یہ طالب حق کی ایک کیفیت کا نام ہے, طالب حق کی ایک کیفیت کا نام ہے, یہ جذب و سرور کا نام ہے. جب جذب خالص جذب رہے تو وہ مرزوق ہو جاتا ہے, اور جب جذب کے ساتھ احترام باقی رہے تو وہ سالک المرزوب ہو جاتا ہے, وہ سالک المرزوب ہو جاتا ہے. اس کو سالک المرزوب, اب اس کی شان اور عظمت کو آپ دیکھیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مجھے یاد آ گئے تھے, تو انہوں نے مجھے دل میں کہا میرا بھی نام لے, تو میں ان کی خراج تحسین جو انہوں نے غوث اعظم کو پیش کیے میں پیش کرتا ہوں. جذب کو سمجھ گئے؟ جذب کیا ہوتا ہے؟ دیوانگی. وہ دیوانگی کہ جو ابراہیم چلے تو بیٹے کو ہاتھ پکڑ کر لے گئے, شیطان کہنے لگا ارے یہ کیا کر رہے ابراہیم, کوئی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ مار دیا رستے سے کنکری مار مار کر اس کو بھگائے. تو یہ ہے وہ راہ جذب, اور یہ ہے وہ کیفیت ہے جذب, اور یہ ہے مقام خلیلیت کہ سب چیز فنا ہے, رب کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کرو تو کا ذبح کر دو. اور قرآن نے یہ کہا کہ ابراہیم پیچھے ہٹا نہیں, اس نے چھری چلا دی تھی. ابراہیم ہٹا نہیں, اس نے چھری چلا دی تھی. وہ رائے جذب کا ایسا مسافر تھا کہ ہم نے خلعت اور مقام خلیلیت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا ہے. تو یہ ہے وہ رائے جذب جو انبیاء کی وساطت سے امت کو ملتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء میں جو رائے جذب پہنچا ہے, انبیاء میں تو رائے جذب ڈائریکٹ خدا کی جانب سے آتا ہے, اولیاء میں رائے جذب حضور کی وساطت سے آتا ہے. فرمایا رائے جذب کو حضور نے اپنے سینے سے نکال کر علی کے سینے میں ڈال دیا, اور فرمایا کہ امت کی سرپرستی کے لیے طبقہ ولایت کے اندر راہ جذب امت میں, فرماتے امت میں راہ جذب کو, شاہ ولی اللہ فرماتے امت میں راہ جذب کو کھولنے والے علی ہیں, کھولنے والے علی ہیں. اور آپ جانتے ہیں جب آپ اسکولوں میں کوئی بات پڑھتے ہیں یا کسی چیز کی تعریف پڑھتے ہیں, جب تعریف آپ کو بہت مشکل لگتی ہے تو ایک مثال آگے لکھی ہوتی ہے, اس مثال کے اندر پوری تعریف ہوتی ہے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا, کے جی کا بچہ ہو یا کوئی بھی ہو, جب تعریف مشکل ہوتی ہے اور استاد سمجھانا چاہے اور طالب علم نہ سمجھے تو کہتا مثال دیکھو. کیا کہتا ہے؟ مثال دیکھو. مثال کے طور پر اگر استاد یہ کہے کہ ایک چیز ہوتی ہے وہ انتہائی لطیف ہوتی ہے, اس میں خوشبو ہوتی ہے, اس کا رنگ بہت اچھا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ آگے لکھا مثلا گلاب, مثلا گلاب. اب پوری تعریف اس کے اندر چلی گئی, اس میں رنگت بھی اچھی ہوتی ہے, لطافت بھی ہوتی ہے, خوشبو بھی ہوتی ہے. تو مثال جو دی جاتی ہے, تعریف جو دی جاتی ہے, جو مثال جو تعریف پر دی جاتی ہے, اس مثال کے اندر پوری تعریف ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ جذب کی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں امت میں راہ جذب کو کھولنے والے علی ہیں. اب یہ تو بہت مشکل تعریف ہے, حضرت علی نے کیسے کھولا اور وہ کیا ہوتا ہے؟ تو آگے کہتے ہیں مثلا امت میں راہ جذب کو کھولنے والے علی ہیں, مثلا اور راہ جذب کی سب سے کامل شخصیت شیخ عبد القادر ہیں. آپ اندازہ لگا دیجئے کہ اب یہ ہے راہ جذب کے حقیقی شہ سوار. اب اندازہ لگائیے کہ پوری تعریف اور راہ جذب کا پورا خلاصہ میرے غوث اعظم کے اندر ہے. تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے. اور آپ دیکھیں کوئی ایرا غیرہ بکواس کرے, غوث پاک کی تعریف کرنے والوں میں کن لوگوں کا نام ہے جو خود ولایت کے کتنے بڑے منصب پر ہیں, اور شاہ ولی اللہ تو اس منصب پر ہیں. فرماتے ہیں کہ اب میری نظروں سے تو ہر چھ ہٹ گئی ہے, اب مجھے عالم غیب کی چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ عالم غیب کی چیزیں مجھے نظر آتی ہے, لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ شیخ عبد القادر گیلانی قدس سررہ نورانی کی محبت کے بغیر کسی فقیر کو مل نہیں سکتی. یہ چند جملے میں نے مقدمے کے طور پر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج تحسین کے طور پر پیش کیے. درود پاک پڑھ لیجیے. اس لیے میرے امام نے کہا کہ نبوی می الوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. خیر اس شعر پر بھی میں نے عرض کیا کہ یہ شعر بار بار پڑھتا ہوں تو کہیں اور چلا جاتا ہوں. تو اس میں میرے امام نے جو جامعت بیان کی ہے حضور سیدی غوث اعظم قدس سرہ نورانی کی, میں کہتا ہوں کہ جس کے دل میں خشکی ہو چکی ہو اور محبت کے سمندر خشک ہو چکا ہو وہ اس شعر کا وظیفہ کرے, وہ اس شعر کا وظیفہ کرے, اچانک ایک میٹھا چشمہ اس کے دل میں پھوٹ پڑے گا. کہ جو میرے امام نے اتنی پیاری بات کی ہے کہ نبوی می الوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حضور سیدی غوث اعظم قدس سرہ نورانی کو تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی کتاب منقبت میں سلام کرنے والے ہیں, جن بزرگوں کا نام میں نے آپ کی خدمت میں گویا کے ذکر کیا. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, پھر میں آتا ہوں موضوع کی طرف کہ حضور غوث اعظم ہیں تو حسنی اور حسینی, یہ فکری گفتگو کر رہے ہیں. ہم تو سب عاشق بیٹھے اپنے دل کی چنگاری بھڑکا رہے ہیں, بس ہمیں غرض نہیں کتنے لوگ آئے کتنے نہیں آئے, کیا بولا کیا نہیں بولا, بس اس کی چنگاری بھڑک جائے. اور محبت کے جام ہم پیے اور یہ حرارت مرد دم تک ہمیں اندر باقی ہو, یہ لذت ہمارے اندر مرتے دم تک باقی ہو. بڑے سے بڑے آدمی کو بھی دیکھیں تو پہلے غوث اعظم یاد آئے, تاکہ ہر شے کو ہم پلا دیں غوث اعظم کی یاد کو اپنے قلب میں اتار دیں. اب آپ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. میں نے ایک درس میں بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ آپ کی دو دادیاں, ایک سیدنا صدیق اکبر سے ملتی ہیں اور ایک حضرت عمر کی بیٹی بنتی ہے, اور آپ کی ایک نانی حضرت عثمان غنی کی بیٹی بنتی ہے. اس اگر ددیان یعنی دادیوں کی طرف سے اور نانیوں کی طرف سے بھی شجرے کو جمع کیا جائے تو غوث اعظم چاروں کے صاحبزادے کہلاتے ہیں. بلکہ مجھے کہنے دیجیے, میں اپنی محبت میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عنایات خاصہ کو میرے محبوب کے قلب پر اتارا اور محبوب نے اس سمندر کو چار نہروں میں بانٹا. ایک نہر ابو بکر عمر عثمان و علی ہے, اور یہ چاروں نہریں جس ایک فرد کامل پر گری اور وہاں سے بٹی وہ میرے غوث اعظم ہیں. آپ اندازہ لگائیے شہید غوث اعظم. اور انقلابی پہلو اگر آپ دیکھیں تو صدیق اکبر کی زندگی بھی آپ کے اندر ہے, صدیق اکبر کی صداقت اور انقلاب بھی آپ کے اندر ہے. حضرت عمر والا بھی مزاج میں بتاؤں گا, وہی حضرت عمر والا مزاج بھی آپ کے اندر ہے, اور وہی عثمان غنی والی سخاوت بھی آپ کے اندر ہے, اور وہی حضرت علی شیر خدا والی پرواز بھی آپ کے اندر ہے. یعنی جو سینہ مصطفیٰ میں سمندر تھا اس کے چار حصے بنا کر امت نے متشکل کیے اور وہ چاروں حصوں کو جمع کر کر میرے شیخ کے سینے پر گرایا، اور جب وہ چاروں سلسلے جمع ہو کر اور چاروں دریائے روحانیت و معرفت و لطافت و انقلابات جمع ہو کر میرے شیخ کے قلب پر گرے اور پھر وہ کائنات میں بٹے، تو پھر کوئی رنگ اجمیر میں نظر آیا، تو کوئی رنگ شرق و غرب میں نظر آیا، تو یہ حضور سید غوث اعظم کے اندر ان کی برکت اس لیے رکھی گئی کہ فیضان خلفاء کا چل رہا ہے۔ حضرت گرامی، پھر آپ ہیں سید، کیا ہیں؟ سید سادات میں سے۔ کیا پر مجھے ایک بات کہنے دیجیے آپ کہ غوث اعظم ہمیں کیسے بھولیں گے، اور سید غوث اعظم قیامت کے دن ہمیں کیسے چھوڑ دیں گے؟ ہم تو لپٹ جائیں گے قدموں سے۔ بچہ اگر ماں کے پیچھے لگے، ماں اس کو اپنی گود میں نہیں لینا چاہے، وہ روئے گا چمٹے گا، روئے گا چمٹے گا، ماں دو تھپڑ مارے گی، پھر روئے گا چمٹے گا، لیکن ماں کو رحم آ جائے گا، ماں کو رحم آئے گا اور اس کو اٹھا کر اپنی گود میں لے لے گی، اس کو اٹھا کر اپنے گود میں لے لے گی، وہ ماں سے جھگڑے گا لیکن وہ گستاخی نہیں ہوگی، وہ محبت ہوگی، وہ کہے گا نہیں میں بیٹھوں گا تیری گود میں۔ اب آپ بال بچے والے آپ جانتے ہیں کہ یہ فطرتی محبت جو بچے کے دل میں ماں کی رکھی جاتی ہے، اللہ اللہ، جن کی مائیں حیات ہیں اللہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، اور مجھ سمیت جن کی والدین دنیا سے رخصت ہوگی اللہ ان کے درجات کو قبول فرمائے اور بلند فرمائے۔ ماں کی شفقت یہ ہوتی ہے، ماں کی شفقت یہ ہوتی ہے کہ بچہ لڑ جائے، جھگڑا کر لے، وہ بیٹھے گا ماں کی گود کے اندر، ماں اس سے ناراض نہیں ہوتی، پہلے دو تھپڑ مار کی شور تو کرے گی لیکن پھر پیشانی چوم کر اپنی گود میں بٹھا لے گی۔ اور پھر اگر ماں کے چار بچے ہوں یا ایک سے زیادہ بچے ہوں، سب قابل ہوں، سب قابل ہوں، ایک نکما ہو، نہ پڑھتا ہے، نہ لکھتا ہے، نہ اس کے پاس ڈھنگ ہے، نہ اس کے پاس ہنر ہے، وہ تین کو رات کو نہیں دیکھے گی، اس کے پاس جا کر سوئے گی، اس کو سمجھائے گی، اور جو تین ہیں ان سے یہ کہے گی تمہارا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اس کا کیا ہوگا، میں اس کے لیے پریشان ہوں، اس کا کیا ہوگا، میں اس کے لیے پریشان ہوں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا سادات کا نسب اعلیٰ ہے تو ان کا مزاج بھی اعلیٰ ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو فرمایا حضور آپ سید ہیں، آپ مجھ سے میری محبت کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا سید کی محبت ماں کے جیسی ہوتی ہے، فرمایا سید کی محبت ماں کے جیسی ہوتی ہے، دنیا اس سے محبت کرتی ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، ماں اس سے محبت کرتی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جس کے پاس، اس لیے کہ دنیا کی محبت غرض والی ہوتی ہے اور ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے، ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے۔ تو قادریوں خوش ہو جاؤ، حضور سید غوث اعظم سادات میں سے ہیں، سید ہیں، وہ اسی کو منہ لگائیں گے جو کسی کے منہ لگانے کے لائق نہیں ہوگا، جو کسی کے آستانے سے، سب کے آستانے سے دھتکار دیا ہوگا، اسی کو سید غوث اعظم اپنے سینے سے لگائیں گے، کیونکہ آپ سید ہیں اور آپ کا مزاج یہ ہے، اس لیے دیکھے میرے آقا نے بھی فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں تو ساری آدم کی اولاد کے سید ہوں، اس لیے آپ کی شفقت بھی کتنی بڑی ہے، اس لیے آپ کی شفقت بھی، اس لیے تمام محققین علماء نے لکھا کہ سید کہتے کس کو ہے، یہ حدیث جب مسلم شریف میں آئی کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کہ میں آدم کی ساری اولاد میں سید ہوں، اس کے نیچے امام نبوی نے لکھا کہ سید اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس رو رو کے لوگ آئے اور وہ اس کو ہنس ہنس کے اپنے سینے سے لگائے، فرمایا جب مشکلات لے کر جس کے دربار میں پہنچے اور جو سینے سے لگائے اس سے سید کہتے ہیں۔ تو میرے آقا اولاد آدم میں سب کے سید ہیں، اس لیے رب نے کہا محبوب تو روتا بہت ہے امت کے لیے، تو امت کے لیے روتا بہت ہے، آج فیصلہ کر لے ہم سے، مجموع زبائی دین کا مولا کیا فیصلہ؟ کہا اب نہ رونا، امت کے لیے فیصلہ کر لے۔ کہا کیا؟ کہا دو باتیں تیرے سامنے رکھتے ہیں، ایک کو قبول کر لے، دو کو رکھتے ہیں، ایک کو قبول کر لے، اور جو جس کو تو قبول کرے گا تو وہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو لکھ دیں گے۔ کہا مولا کیا؟ فرمایا دیکھ تیری امت، اب حضور کی امت کتنی، ذرا اس کو خیال کیجئے گا، حضور فرماتے ہیں ذرا، آپ ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں، ذہن چلانے والے ہیں، حساب و کتاب کو جاننے والے ہیں، کیا کوئی بندہ عدد شمار کر سکتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کتنے انسان پیدا ہوں گے؟ آپ اس کو خیال کریں گے تو آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی اور آپ دیوانگی کی طرف چلے جائیں گے کہ کتنے افراد ہوں گے، یہاں جتنے نبی آئے اس کو کوئی نہیں گن سکا، صرف ہدایت کے لیے جو انبیاء آئے وہ 1,24,000 آئے، وہ 2,24,000 آئے، وہ صرف 24,000 آئے، وہ آئے کتنے؟ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی آئے. تو اب آپ دیکھیں حضرت آدم کب ہوئے، کوئی کہتا 5,000 سال، کوئی کہتا 10,000 سال، کوئی قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کب سے بنی ہے، صرف اللہ جانتا ہے، اس کی عطا سے اس کا محبوب جانتا ہے، اور محبوب کی عطا سے اولیاء امت جانتے ہیں کہ جو کائنات کے بارے میں کچھ بتا سکے. کوئی شخص اپنی درایت، اپنی فکر، اپنے اٹکل پچھو سے یہ بات نہیں کر سکتا کہ قیامت کب آئے گی اور دنیا کب سے بنی ہے. اور حضرت آدم سے لے کر آج، آج 20 تاریخ، 4 مہینہ، 2008، آج تک کتنے انسان پیدا ہوئے، اور اب آگے قیامت کب آئے گی اور کتنے انسان پیدا ہوں گے، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ آپ نہ اس کو لاکھ کہہ سکتے ہیں، نہ کروڑ کہہ سکتے ہیں، نہ ارب کہہ سکتے ہیں، نہ کھرب کہہ سکتے ہیں، بلکہ کھربوں کا کھرب بھی اس کے سامنے گویا کہ کم پڑ جاتا ہے. اتنے مخلوق فرد انسانی پیدا ہوئے ہیں، اور حضور اپنے علم سے سب کو جمع کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ سارے بندے قیامت کے دن 120 صف میں ہوں گے. تو کیا فرماتے ہیں؟ 100. تو جو 120 صف میں ان کو تشکیل دے دے تو وہ نہ جانتا ہوگا کہ ایک صف میں کتنے آ گئے. یہ بابڑے پڑے ہوئے اس چکر میں کہ کتنے تھے، 4 تھے، 5 تھے. میں نے کہا میرے آقا نے بتا دیا تھا، اپنے ہاتھ میں کتاب لی، فرمایا اس میں جنتیوں کا نام ہے اور جنتیوں کے باپ کا نام ہے، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس کا نام ہے. فرمایا اس میں جہنمیوں کا نام، الٹا آدمی فرمایا اس میں جہنمیوں کے باپ کا نام، اور قیامت تک جو جہنم میں جائے گا، جو پیدا ہوگا اور جہنمی ہوگا اس کا نام. یہ کہتے جو حضور کسی کو نہیں جانتے. میں نے کہا تم ادھر یا ادھر یہ بتاؤ، ادھر تو ہو نہیں اس لیے کہ ورنہ حضور کی تعریف کرتے، اگر ادھر ہو تو پھر بھی میرے آقا کے علم سے باہر نہیں، اس لیے کہ اللہ نے دونوں کتابیں میرے حبیب کو عطا فرما دی ہے. فرما یہ جنت اور یہ دوزخ. اب بھی دوزخ سے بچا جا سکتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر خدا کے محبوبوں کا عاشق بن جا، خدا کے محبوبوں کا عاشق بن جا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا محبوب تو امت کے لیے روتا بہت ہے، دو چیزیں لے لے. فرمایا دو چیزیں کیا؟ امت، ساری امتیں 120 صفوں پر ہوگی، اور میرے آقا کہتے ہیں میرے علاوہ جتنے نبی آئے ان کو تو الگ رکھو، صرف میری امت 80 صفوں پر ہوگی. اب مجھے یہ بتائیے کہ 120 میں سے 80 نکالے تو کتنے بچے؟ تو حضور کی امت کتنی ہوئی تھی؟ یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کتنے انسان پیدا ہوئے، وہ صرف 40 صف میں، اور حضور کی امت 80 صف ہے، تو تعداد کتنی ہوگی؟ اب اس تعداد کو ذہن میں رکھیں. اب حضور کی امت 80 صف ہے، اور اللہ کہہ رہا محبوب رو مت، امت کے لیے فیصلہ کر لے. کہا کیا؟ کہا دیکھ، ایک یہ کہ تیری پوری آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے بخش دوں، یعنی 40 صف گئی، 40 صف گئی. اب 40 صف میں کتنے لوگ جائیں گے اس کا آپ اندازہ لگائیے. پھر اللہ فرماتا ہے تیری آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، وہ بس آئیں قبروں سے اٹھے اور جنت میں جائیں، قبروں سے اٹھے اور جنت میں جائیں بغیر حساب و کتاب کے. 40 آدھی امت تیری جنت میں چلی گئی. محبوب یا تو یہ لے لے یا شفاعت لے لے، یا آدھی امت کی مغفرت لے لے یا شفاعت لے لے. سرکار نے فرمایا یا رب میں تو شفاعت لوں گا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر شفاعت کے اندر آدھی سے کم امت ہو تو حضور پھر آدھے کا سودا کرے، پتا چلا شفاعت میں ساری امت آ جاتی ہے. محبت سے دل دیتا سیدنا مولانا محمد. تو میرے آقا ایسے سید ہیں جن کو سارے نکموں کی فکر ہے، سارے نکموں کی فکر ہے. نکمے تو نکمے، جو کامل ہیں وہ بھی اس طرف جائیں گے. فرمایا کہ میرے جھنڈے تلے صحابہ، یقیناً آدم صفی ہے اور نو نجی ہے، موسیٰ کلیم ہے، ابراہیم خلیل ہے، عیسیٰ روح ہے، لیکن میں حبیب ہوں. فرمایا جن جن کا تم نے نام لیا ہے نا، یہ سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. فرمایا یوم یرغب الخلق الیہ حتی ابراہیم، ساری خدائی میرے قدموں میں آئے گی رحمت لینے کے لیے، یہاں تک کہ ابراہیم بھی جو توحید کے امام ہیں وہ بھی میرے پاس آئیں گے. میں پوچھتا ہوں مولوی صاحب، ابراہیم جیسا توحید کا لمبردار، ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی، اسے حضور کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، تو تو کام حضور کی مدد کو شرک کہہ رہا ہے. ایک لطیفہ مجھے سنانے لگا ایک بحث میں, وہ کہنے لگا وہ حضور کی جو شفاعت ہے اس وقت جائز ہو جائے گی مدد, اس وقت وہ مدد جائز ہو جائے گی. میں نے کہا یہ تمہارا مذہب ہوگا کہ جس میں وہ مدد دنیا میں شرک ہے اور وہاں جائز ہو جائے گی. میں نے کہا یہ عجیب مذہب ہے کہ جناب جس میں شرک بھی کبھی جائز ہو جائے, یہ عجیب مذہب ہے کہ خنزیر بھی کبھی حلال ہو جائے, کیونکہ جو قطعی شے ہے جس کو رد کر دیا گیا ہے اس میں لوٹاؤ نہیں ہے, اس لیے کہ اگر اس کو لوٹا دیا گیا تو کس باری تعالیٰ لازم آئے گا. اور رب کریم نے جس چیز کو الگ کر دیا ہے دلائل قطعیہ کے تحت اس کا دوسرا رخ اختیار کرنا محال ہے, ہو ہی نہیں سکتا. توحید اور شرک کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے, یہ متضاد چیز ہے. جو توحید ہے وہ شرک نہیں, جو شرک ہے وہ توحید نہیں. توحید اس عالم میں بھی توحید, قیامت میں بھی توحید, جنت میں بھی توحید. شرک اس دنیا میں بھی شرک اور قیامت کے دن بھی شرک, اس کی صورت بدل سکتی نہیں. تو میرے غوث اعظم کو جہاں یہ بزرگی ہے وہیں پر آپ سید بھی ہیں, آپ سید بھی ہیں. تو قادریوں کو خوش ہونا چاہیے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. اب آ جائیے اختصار کے طور پر, 470 ہجری کو حضور سید غوث اعظم نے اس عالم رنگ و بو کے اندر تشریف آوری فرمائی. آپ 470 ہجری میں پیدا ہوئے, جس رات آپ پیدا ہوئے اس رات قرہ عرض پر جتنے بچے پیدا ہوئے سب لڑکے ہوئے, لڑکے نہیں سب ولی ہوئے. غوث اعظم کا پہلا قدم اور کرامات کا پہلا چھینٹا. میں اختصار کرتا ہوں اس میں کیونکہ مطلب کی بات کرنا چاہتا ہوں. 470 میں غوث اعظم کی ولادت طیبہ ہوئی گیلان کے علاقے کے اندر. اس کے بعد حضور سید غوث اعظم قدس سرہ نورانی 18 سال کی عمر میں تحصیل علم کے لیے آپ بغداد تشریف لے گئے. آپ سید تھے, عالی نصب تھے. توجہ چاہوں گا, آپ کی کرامات سے متعلق اتنے خواب تھے, آپ کے کرامات سے متعلق اتنے دلائل تھے, آپ کے ولی ہونے پر اتنے مشاہدات تھے, لیکن آپ نے کوئی آستانہ نہیں کھولا, آپ مدرسہ پڑھنے گئے. پتا چلا کہ غوث اعظم بتانا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں آستانوں میں نہیں, میں تمہیں قرآن و سنت میں ملوں گا, اور وہ آستانے جس میں قرآن و سنت کی باتیں نہیں ہوتی میں وہاں نہیں ہوتا, کیونکہ میں ولایت کو فروغ دینے کے لیے مدرسہ گیا اس لیے کہ میرے نانا جناب رسول اللہ کا دین مدرسے سے اور ممبر سے جاری ہوتا ہے. تو میری پہچان, میری معرفت, میرا تعلق بھی یہیں سے ہوتا ہے. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے. حضور سید غوث اعظم سید تھے, کہتے آپ کو مسلح بچھائیں گے لوگ ہاتھ چومتے رہیں گے, مسلح بچھائیں گے. بات تلخ ہے لیکن غوث اعظم کی سیرت آپ کو سننی پڑے گی. فرمایا ہاتھ لوگ چومتے رہیں گے, بات وعدے ہو جائے گی, لیکن نہیں. سیدی غوث اعظم اپنے نسب کو اپنے حسب سے اچھا کرنا چاہتے ہیں, نسب عالی ہے لیکن آپ کو اپنے آپ کو سید نہیں کہلوانا چاہتے, آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہلوانا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو عابد و زاہد کہلوانا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ریاضت اور متقی و پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں. اور اہل حق کا یہی طریقہ ہے, وہ نسب کو ذکر نہیں کرتے, وہ حسب کو ذکر کرتے ہیں. حضور غوث پاک کے پاس اس بات کو غور رکھیے گا, اگر آپ نسب کے پیچھے بھاگیں گے تو تازیہ پرست ہو جائیں گے. میں نے کل بھی اس پر ذکر کیا تھا آپ کو وزیر اعظم کے حوالے سے. نسب کی قدر ہے, اس کا کوئی مومن انکار نہیں کرتا, لیکن نسب کی قدر جب ہوتی ہے جب حسب اچھا ہو جائے, جب حسب اچھا ہو جائے. اس لیے آپ دیکھیں نا, اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ جب سید کوئی غلطی کرے تو آپ سزا دیں گے؟ کہا جی بالکل دیں گے. کہا کیوں؟ کہا سید بعد میں ہے, نظام مصطفیٰ پہلے ہے. سید بعد میں ہے, اللہ کے رسول پہلے ہیں, اللہ کے رسول پہلے ہیں. فرمایا لیکن ہاں سزا تو دوں گا اس کو, لیکن اس طرح دوں گا کہ سید صاحب کے پاؤں میں دھول لگ گئی ہے, کیچڑ لگ گیا, اس کو صاف کر رہا ہوں, کیونکہ نسب اچھا ہے حسب غلط ہو گیا ہے. تو فرمایا نسب کی قدر کرتے ہوئے یہ خیال ضرور کروں گا. تو اب آپ دیکھیں حضور غوث اعظم نسب میں اتنے اعلیٰ ہیں جو میں نے بتایا, لیکن حسب کو ترویج پہنچانے کے لیے 18 سال کی عمر میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں حضور غوث اعظم ماں کے پیٹ سے ہی عالم تھے, کیونکہ آپ کی والدہ خود کہتی ہیں مجھے میرے رحم میں قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. سب چیز ہے لیکن کسب کی دنیا ضروری ہے, کسب کی دنیا ضروری ہے. کوئی کہہ کہ نہیں مجھے پلا دیا گیا ہے, میں نے کہا حضرت پلانے سے پہلے کچھ قرآن بھی پڑھ لیا کریں. پلا دیا گیا ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ پلا دی ہوئی بات قرآن کے مطابق رہے گی تو ہم کہیں گے واقعی میں پلایا گیا ہے. لیکن آپ جو پیے ہوئے ہیں, قرآن کچھ کہے اور آپ کچھ کہیں, تو ہم کہیں گے پھر آپ غلط ہیں, قرآن صحیح ہے. ہم اس کا انکار نہیں کرتے, یقیناً مادرزاد بلی ہوتے ہیں. کچھ نہیں پڑھا ابو الحسن خرقانی رحمتہ اللہ علیہ نے, کچھ نہیں پڑھا. 12 سال بائی عزیز بستانی کے مزار پر حاضری دیے اور ادب کا اندازہ یہ تھا، یہ بات میں برکت کے لیے کہتا ہوں اور اپنی مغفرت کے لیے کہتا ہوں کہ یہ بات میں نے وقت کے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم، اب غوث اعظم کو آپ سنیں گے نا تو ان کی سیرت آپ کے ذہنوں میں آئے گی، یہ بات میں نے حضور مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حسن خرقانی بایزید بوستامی کے ایسے عاشق کہ 12 سال سے زیادہ آپ فجر کے وقت گھر سے نکلتے، بایزید بوستامی کے مزار پر جاتے جو کئی میل دور تھا، اور وہاں سے الٹے پاؤں واپس آتے. بایزید بوستامی جس وقت ابو الحسن خرقانی پیدا نہ ہوئے تھے اس علاقے سے گزرے ہیں، تو آپ نے ایک لمبی خوشبو محسوس کی. مریضوں نے کہا حضور کیا؟ فرمایا ایک دعا تھی بہت دنوں سے مستجاب نہ ہوتی، لیکن اس دھرتی پر قدم رکھا تو ہو گئی. کہا وہ کیسے؟ فرمایا یہاں خدا کا ایک نیک بندہ پیدا ہونے والا ہے، یہ زمین پر دیکھو ولیوں کا کیسا رابطہ ہوتا ہے رب سے. فرمایا میں نے قدم رکھا، مجھے پتا چل گیا کہ یہاں کوئی پیدا ہوگا، اور میں نے کہا یا اللہ اس کے صدقے میری سن لے. بات پوری ہو گئی، بات پوری ہو گئی. اور یہی وہ ابو الحسن خرقانی ہے جنہوں نے محمود غزنوی کو پالا ہے، جو ظالم شاطر خبیث محمود غزنوی کو ڈکیت کہتے ہیں وہ خود بہت بڑے دین کے دشمن ہیں. محمود غزنوی جس کی دعائیں لے رہے ہیں وہ ابو الحسن خرقانی ہیں، جن سے فیض کی باتیں بایزید بوستامی کرتے ہیں. اب بایزید بوستامی کا وصال ہو گیا، ابو الحسن خرقانی نے کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، گھر سے چلتے ہیں جاتے ہیں مدار پر اور الٹے پاؤں وہاں سے واپس آتے ہیں. جب یہ تقریباً 11 یا 12 سال کا عرصہ، 11 یا 12، یہ دوستی خدا سے ایسی نہیں ہوتی ہے، یہ جو قرآن کہتا ہے نا جو قرآن نے کہا نا تجافا جنوب انل مداجے، ان کی پشتیں بستروں سے پھر جدا رہتی ہیں، ان کی پشتیں بستروں سے جدا رہتی ہے. 11 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ نے حضرت بایزید بوستامی کے مزار پر حاضری دی اور الٹے پاؤں واپس. ایک دن قبر پر آواز آئی مغرب کے وقت، کیا نرمے آتے ہو یہاں پر؟ کہا حضور آپ کی محبت میں آتا ہوں. کہا تیرے صدقے تو میری دعائیں مقبول ہوتی ہیں. کہا چاہتا کیا ہے؟ کہا حضور علم دین چاہتا ہوں، علم دین چاہتا ہوں. فرمایا جاؤ گھر پر. وہاں سے شروع ہوئے تو سورہ فاتحہ زبان پر تھی، گھر پہنچے تو قرآن مکمل ہو گیا. میں اس بات کا قائل ہوں، میرا ایمان ہے کہ خدا علم لدنی عطا فرماتا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ کہف میں، حضرت خضر نے کہا کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے حضرت خضر کو علم لدنی دیا، بغیر کسب کے علم دیا، وہابی علم دیا. لیکن علم لدنی کی پہچان کیا ہے؟ کہ بغیر پڑھے علم آئے اور بات وہ کرے جو قرآن کرتا ہے، بات وہ کرے جو حدیث کرتی ہے، تو ہم اس علم کو سلام کرتے ہیں. لیکن آپ کہو کہ مجھے علم لدنی مل گیا اور کام وہ کرو جو حضور نے نہیں کیا، کام کرو گناہ کے، اور کہا نہیں ہمارے مرشد بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا پھر اس مرشد کو نہیں، سب سے بڑا مرشد پھر قرآن ہے اور اللہ کا رسول ہے. اس بات کو یاد رکھیں. سید غوث اعظم نے، سید غوث اعظم میں ایک بات عرض کروں، وہابی علم کہ جو ڈائریکٹ عطائی علم ہو جائے، میں کہتا ہوں اس سے بڑی شان اس کی ہوتی جو کسب سے حاصل کیا جائے، جو کسب سے حاصل کیا جائے. حضور سید غوث اعظم کے پاس سارا علم آ گیا تھا، یوں سمجھ لیجیے آپ اجمالاً علم آپ کے دل میں ڈال دیا گیا تھا، اور کہا کہ گھر سے نکل اور اس کی تفصیل تلاش کر، تفصیل تلاش کر. ایک موضوع آپ کے دل میں ڈال دیا گیا، یعنی جتنا ہم پڑھیں گے، 50 سال پڑھیں گے، 60 سال پڑھیں گے، وہ سارا سارا پڑھنے کے بعد جتنا شعور آئے گا تو دے چاہوں گا. آپ اس وقت کالج پڑھتے ہیں، یونیورسٹیاں پڑھتے ہیں، پہلے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، جب آپ کی تعلیم مکمل ہوتی تو کتنا شعور آتا ہے. اس سارے علم کا خلاصہ وہ شعور نکلتا ہے، اور ولیوں کو پہلے ہی وہ شعور دیتے ہیں پھر علم حاصل کرواتے ہیں. ولیوں کو پہلے وہ شعور مل جاتا ہے اور پھر علم حاصل کیا جاتا ہے. اس صوفیہ کے اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیں، ولایت کا مقام آپ کو پتا چلے گا. ایک بندہ 50 سال علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کر کے جو شعور اس کو ملتا ہے علم حاصل کرنے کے بعد، یہ اہل اللہ وہ ہیں جنہیں شعور پہلے ملتا ہے تحصیل علم بعد میں کرتے ہیں. شعور پہلے ملتا ہے تحصیل علم بعد میں کرتے ہیں، اس لیے ان کا اخلاص سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. اخلاص کیونکہ ایک منشور لے کر جا رہے ہیں، ایک نصاب کی وضاحت لے کر جا رہے ہیں. تو حضور سید غوث اعظم 18 سال کی عمر میں آپ بغداد شریف آئے اور آپ نے وہاں پر تحصیل علم کا سلسلہ شروع کیا. میں یہاں پر حصول برکت کے لیے غوث اعظم کو خوش کرنے کے لیے غوث اعظم کے استادوں کا نام لیتا ہوں. فن حدیث میں غوث اعظم کا جو مقام تھا, آپ نے جو حدیثیں حاصل کی ہیں اس میں آپ کے سب سے بڑے استاد جن سے آپ نے حدیث لی تھی ابو غنائم محمد بن علی میمون خراسی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ, ان سے آپ نے حدیث کا علم حاصل کیا. ابو البرکات طلحہ, ابو عثمان اسماعیل اصفہانی, ابو طاہر بن عبد الرحمن بن احمد, ابو منصور عبد الرحمن, ابو نصر محمد بن مختار الحاشمی, ابو جعفر السراج, یہ وہ علماء ہیں جن سے مدرسہ نظامیہ کے اندر حضور سیدی غوث اعظم نے حدیث کا فن سمجھا, حدیث کا علم لیا. مدرسہ نظامیہ کے اندر آپ نے یہ علم حاصل کیا. اسی طرح آپ نے فقہ اور اصول فقہ پڑھا. فقہ میں آپ حنبلی فقہ کے مقلد تھے, تو آپ نے جن سے فقہ حاصل کیا ان میں آپ کے سب سے بڑے استاد شیخ ابو الخطاب محفوظ, ابو الوفا علی بن عقیل المشہور شیخ حنابلہ, ابو الحسن محمد بن قاضی ابو الیانا, محمد بن حسین بن محمد السراج, اور آپ کے سب سے چہیتے استاد قاضی ابو سعید مبارک المخزومی. یہ غوث اعظم کے سب سے چہیتے استاد, اور مدرسہ نظامیہ ان کا اپنا ہے. قاضی ابو سعید کا مدرسہ نظامیہ جس میں غوث پاک پڑھ رہے ہیں یہ ان کا اپنا مدرسہ ہے. آپ نے ادب عربی بھی تھی. بہت بڑے اس وقت کے عالم ابو زکریہ یحیٰ بن علی بن الخطیب تبریزی سے آپ نے گویا کہ ادب عربی, عربی کے کلمات فصاحت و بلاغت کو ان سے حاصل کیا. تصوف کے لیے غوث اعظم تصوف پڑھ رہے ہیں, کوئی کہہ رہے ہیں میں پیر کا پتر ہوں مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت. میں نے کہا غوث اعظم تو تصوف کے شہنشاہ ہے اور پیری مریدی پڑھ رہے ہیں, پیری مریدی پڑھ رہے ہیں, اور پیری مریدی کے اندر آپ ایک کمال حاصل کرنے کے لیے کشمی علم کر رہے ہیں اور استادوں کے سامنے جا کے سامنے تلمس کو خم کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ تحصیل علم کے بغیر انسان کامل نہیں ہوتا. حضرت غوث اعظم نے تصوف پڑھا ہے کس سے؟ اپنے وقت کے سب سے بڑے صوفی حضور شیخ وقت حضرت شیخ ابو الخیر حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے آپ نے تصوف پڑھا ہے اور تصوف کی علم تعلیم حاصل کیا ہے, اور سید غوث اعظم کو انہوں نے علم دیا اور آخر میں کہا کہ تو تو میرا بھی استاد ہے. فرمایا عبد القادر میں نے تجھے پڑھا دیا لیکن میرا دل یہ کہتا ہے اور مجھے میرے بزرگوں نے یہ کہا کہ عبد القادر کا قدم ہوگا اور اے شیخ ابو حماد تیری گردن ہوگی جب تیری ولایت کو جا کر ہم سند عطا فرمائیں گے. تو مرتبہ اور مقام اتنا ہے, لیکن تحصیل علم کے لیے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارضا عنہ وہاں پر تشریف لے گئے. جس وقت توجہ چاہوں گا, جس وقت آپ مرکز علم و عمل بغداد میں تشریف لائے اس وقت آپ کی شہرت اور عظمت کا جو پھریرا ہوا اور آپ اٹھے, یہ غوث اعظم کی میں کہتا ہوں بڑی کرامات میں سے ہے, اس لیے کہ بغداد اس وقت جاہلوں کا اڈا نہیں تھا, عام ایرے غیروں کا نہیں تھا, بلکہ چوٹی کے علماء اور چوٹی کے صوفیاء بڑے بڑے مدقق, صرف بغداد نہیں, فرمایا کہ بغداد سے مصر تک, مصر سے شمال ایران تک, طبرستان تک, جتنے علاقے ہیں عراق کے قریب کے وہاں پر چوٹی کے علماء موجود تھے, وہ سب رہ گئے پھیکے کے پھیکے, اور سورج طلوع ہو گیا غوث اعظم کا. یہ آپ کی بہت بڑی قابلیت ہے, یہ آپ کی بہت بڑی قابلیت ہے. حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی نے تقریباً پانچ بادشاہوں کا دور لیا ہے, بنو عباس کے کتنے؟ پانچ بادشاہوں کا. تاریخ کے حوالے سے اس بات کو بھی آپ سماعت کر لیجئے. سب سے پہلے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب 18 سال کی عمر میں آپ تشریف لائے, یعنی 488 ہجری میں جب آپ بغداد میں ورود مسعود فرمایا, اس وقت بنو عباس کے بادشاہ خلافت المستحضر باللہ اس وقت خلیفہ تھا, اور وہ گویا کہ اس وقت مسند خلافت پر تھا, اور اس نے 25 سال حکمرانی کی, اور غوث اعظم نے پانچ اس کے گویا کہ حکمرانی کا وقت آپ نے دیکھا, اور مستحضر باللہ 512 میں فوت ہوا, اور حضور غوث اعظم نے جب وہ فوت ہوا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 42 سال تھی, اور غوث اعظم نے اس کے عہد کے 24 سال پائے. کتنے؟ 24 سال پائے. پہلے تھوڑی سی تاریخ ذرا سن دی. بنو عباس کا جو پہلا بادشاہ جو غوث اعظم کے دور میں تھا المستحضر باللہ, حضور غوث اعظم نے اس کی حکومت کے 24 سال پائے. ایک بات اسی طرح آپ دوسری طرف آ جائیں تو دوسرا بادشاہ جو اس کے بعد بیٹھا تھا بنو عباس کا وہ تھا المسترشد باللہ, اور یہ 512 میں اس نے گویا کہ تخت نشینی لی اور 529 میں اس کو قتل کر دیا گیا. اس وقت حضور غوث اعظم کی عمر 59 سال تھی اور آپ نے مسترشد باللہ کی حکومت کے 17 سال دیکھے. پہلے کے 24 دیکھے, اس کے آپ نے 17 سال دیکھے. یہ ذرا ترتیب جو میں گنوا رہا ہوں اس کے ذہن میں رکھے. ایک نتیجہ آپ کے سامنے یہاں پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور تیسرا جو اس کے بعد بنا, پہلے مستحضر باللہ, اس کے بعد مسترشد باللہ. پہلے کے آپ نے 24 سال پائے, دوسرے کے آپ نے 17 سال پائے, اب تیسرا جو بنا مسترشد باللہ کے بعد جو تخت نشین ہوا اس کے دور کے اندر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے تقریباً آپ کی عمر پہنچ گئی 84 سال, اور مقتضی باللہ کی آپ نے عہد اقتدار کے اندر تقریباً 24 سالہ اقتدار کا مزید مشاہدہ فرمایا. اس کے بعد اس کو فوراً معزول کر دیا گیا. ایک بادشاہ دوسرا آیا, اس کے چند روز آپ نے پائے, اور آخر میں جو آپ نے پانچویں بنو عباس کے خلیفے کا وقت پایا وہ تھا المستنجد باللہ, جس کا لقب تھا ابو مظفر, اور اس نے 554 ہجری کے اندر تخت نشینی سنبھالی. اور اس وقت غوث اعظم کی عمر تھی 84 سال. کتنی؟ 84 سال. اور اس نے یعنی مستنجد باللہ نے جو 566 ہجری تک مسند اقتدار پر تھا, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے وہ تقریباً 5 سال بعد تک حکومت کرتا رہا, اور 561 میں غوث اعظم نے وصال فرمایا, اور آپ کی عمر شریف 91 سال تھی. حضور غوث اعظم نے اس کے 7 سال کے زمانے کو دیکھا. تو یہ 5 بنو عباس کے بادشاہ حضور غوث اعظم قدس سرہ نورانی نے ان کے دور کو دیکھا. اب ان کے بعد آپ دیکھیں ان بادشاہوں نے, کیونکہ ہر بادشاہ کے دربار میں علماء ہوتے تھے, جاننے والے ہوتے تھے, تو پہلا جو دور حضور غوث اعظم کا گزرا ہے اس میں پہلے دور کے اندر حضور غوث اعظم گویا کہ جب روانہ ہوئے ہیں 18 سال کی عمر میں آپ روانہ ہوئے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے, اور جب آپ بغداد میں پہنچے ہیں, بغداد میں آپ کا ورود مسعود ہوا, تو وہ وقت تھا امام غزالی کا. کس کا تھا؟ امام غزالی کا. امام غزالی نے وصال کیا 505 ہجری میں. امام غزالی نے وصال کیا 505 ہجری میں. اب آپ دیکھیں اتنی قدابر شخصیتیں بغداد میں موجود تھیں. امام غزالی جس زمانے نے امام غزالی کو گویا کہ گزارا ہے, اور جس زمانے نے گویا کہ ابو النصر القریشی مصنف تصوف کے بہت بڑے امام رسالہ قشیریہ کے مصنف وہ اس دور کے اندر موجود تھے, اور محی السنہ تفسیر کی دنیا کا بادشاہ ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ ابن جریر طبری کے بعد اگر کسی کی تفسیر نے دنیا میں نام کیا اور مقام کیا اور شہرت کی اور قابلیت کی بلندیوں کو چھوا, وہ امام محمد بن مسعود بغوی, جن کا لقب تھا محی السنہ, ان کی تفسیر معالم التنزیل اور ان کی حدیث کی کتاب ہے شرح السنہ. اکثر مشکات کے طالب علم جو مشکات شریف پڑھتے ہیں تو اس میں شرح السنہ کا حوالہ آتا ہے, حضرت امام بغوی کی کتاب ہے, اور یہ گویا کہ وہ عظیم علماء میں سے ہیں کہ جن کے کئی شاگرد تھے, اور تفسیر کے اندر گویا کہ ان کا ایک بہت بڑا نام تھا. اور اس دور کے اندر بغداد کے اندر عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی, جس کو ابن جوزی کہا جاتا ہے, وہ موجود تھے. وہ اتنے بڑے محدث تھے کہ انہوں نے الوفا, حضور کی سیرت پر کتاب ہے وفا, وہ محدث ابن جوزی نے لکھی ہے. زاد المسیر آپ کی تفسیر کی کتاب ہے, وہ محدث ابن جوزی نے لکھی ہے. العلل والمتنایا اسماء الرجال پر آپ نے ایک زبردست کتاب لکھی. امام بخاری سے اختلاف کیا, اتنے بڑے عالم تھے, ان کا علم اتنا بڑا تھا کہ آپ علم میں اٹھے اور امام بخاری سے اختلاف کیا بعض مسائل میں, اور امام اس ایک زبردست کتاب آپ نے لکھی کہ کشف المشکل علی صحیح البخاری. یعنی اتنا بڑا محدث اس دور میں موجود ہے, امام غزالی موجود ہے, صاحب رسالہ قشیریہ موجود ہے, امام بغوی موجود ہے, حضرت محدث ابن جوزی موجود ہے, علم لغت کا امام صاحب تفسیر کشاف وہ موجود ہے, علم لغت کا امام امام راغب اصفہانی صاحب المفردات القرآن وہ اس دور کے اندر گویا کہ موجود ہے, تفسیر کے امام امام ابو بکر بن ابن عربی وہ اس دور کے اندر گویا کہ موجود ہے. اس کے علاوہ سینکڑوں علماء جس میں قاضی یاز بھی موجود ہیں, شفا کے مصنف قاضی ایاز بھی موجود ہے، اور یہ وہ عظیم علماء اور او عظیم علماء کا طبقہ موجود ہے، یہ سب کے علم کا ایک مقام ہے، لیکن غوث اعظم جو ان پر بلند ہو گئے، واقعی میں غوث اعظم بہت قابل شخصیت تھے۔ یہ میں نے گنتی کے علماء کے نام لیے آپ کے سامنے، نہیں ہے کہ جن کو عوام جانتی ہے بس اس حوالے سے، ورنہ وہ علماء جن کا نام نہ ہوا لیکن چوٹی کے علماء تھے، لیکن حضور سید غوث اعظم قدس سرہ نورانی کو خدا نے وہ مقام عطا فرمایا کہ یہ سارے علماء نیر علم ہیں، علم کے ستارے ہیں، لیکن نیر اعظم میرے غوث اعظم ہوں۔ یہ سارے علم کے ستارے ہیں، لیکن جو آج سریا پر پہنچا اور نیر اعظم بنا وہ سید غوث اعظم قدس سرہ نورانی ہے، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس قدر بلندی عطا فرمائی۔ حضور سید غوث اعظم قدس سرہ نورانی، آپ جب آپ کی موجودگی، یہ علماء نے بہت شور شرابے سے اس بات کو لکھا ہے، بڑے ذوق سے لکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء کے سامنے تو بڑا سے بڑا آدمی چھو جائے، لیکن غوث اعظم کے سامنے یہ چھو گئے، غوث اعظم کے سامنے یہ چھپ گئے، وقت کا مفسر چھپ گیا۔ مودی ابن جوزی کہتے ہیں کہ جب میں غوث پاک کے سامنے پہنچا تو میں حیران ہوا کہ ان کے پاس کیسا علم ہے، یہ ایک ایک آیت کی چالیس چالیس تعویلیں کرتے ہیں، کہ ہم دو سے تین کریں تو چوتھے میں ڈگمگا جائیں۔ فرمائیے علم اللہ نے کیسا عطا فرمایا کہ ایک نہیں بلکہ چالیس چالیس تعویلیں آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور غوث اعظم کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، غوث اعظم فجر کے بعد، جس طرح میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا، فجر کی نماز کے بعد آپ درس حدیث دیتے، درس فقہ دیتے، ظہر کی نماز، آپ کا آستانہ آپ کا دار الحدیث ہے، آپ کا آستانہ آپ کا مدرسہ ہے۔ یہ ایک سازش ہے کہ آستانوں کو مدرسوں سے جدا کیا گیا، میرے غوث اعظم آپ کے آستانوں میں نہیں ملیں گے، میرے غوث اعظم آپ کو اس آستانے میں ملیں گے جس میں مدرسہ ہوگا، جس میں علم دین پڑھایا جائے گا، جس میں نبی کی تعلیم دی جائے گی۔ اور میرے غوث اعظم کا مزار کہاں ہے؟ مدرسے نہیں ہے۔ اس فقیر کو الحمدللہ سوا سال آپ کی مزار پر رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے الحمدللہ اسی احاطے کے اندر سوا سال کا عرصہ گزارا ہے۔ یہ گویا کہ ایک تحدیث سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ مدرسے کی جو میں نے بات کی ہے فضیلت کے لیے اپنی نہیں کر رہا، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ غوث اعظم کا مزار مدرسے میں ہے، چلے مدرسے میں، موجود مدرسے میں، ملے گا بھی اس کو جو شریعت کا علم لے کر پہنچے گا، جو شریعت کا عاشق بن کر پہنچے گا۔ حضور سید غوث اعظم قدس سرہ نورانی نے گویا کہ آپ کے بارے میں محدث جوزی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ جب اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے نا تو ان کو فکر کیا دیتے تھے؟ شاگردوں کو جب مدرسے میں پڑھاتے تھے تو ان کو حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے کہ دیکھو جو شخص، توجہ چاہوں گا، جو شخص بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ اپنے، یہ نصیحت غوث اعظم جو ہمارا موضوع ہے، اب نصیحتیں شروع ہو گئی۔ غوث اعظم اپنے شاگردوں کو درس دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اور بغیر علم کے، اس سے الگ ہو جاؤ۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے بغیر علم کے، اسے پتا متا کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ علماء پر چڑھ گزرے وہ، اور کہا یہ سب سے زیادہ ہے، اب اس کے خلاف بولنا ایسا جیسے اسلام کے خلاف بولنا۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں شاگردوں تمہیں میں تیار کر رہا ہوں۔ کہا حضور کے ناموس کی عزت رکھنا علم کی، اور کوئی بھی ہو اڑ جانا، اور الگ ایک راہ بتانا، حق کی فصیل کو روشن کرنا۔ فرمایا تم نے امام الحق سے علم لیا ہے، تم غوث اعظم سے پڑھ رہے ہو، تم شیخ عبد القادر گیلانی سے پڑھ رہے ہو۔ ارشاد فرمایا جو شخص بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ ایسے عابد کے فساد اور خرابیاں اور نقصانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کے درست عمل کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اے میرے شاگرد، تو اپنے ساتھ علم شریعت کا چراغ لے کر چل، پھر دیکھ کہ جو شخص اپنے علم سے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے علم کا وارث بنا دیتا ہے جس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ بہجت الاسرار سے میں نے جملہ پڑھا ہے آپ کے سامنے، بہجت الاسرار سے یہ جملہ پڑھا ہے کہ حضور سید غوث اعظم یہ فرماتے ہیں کہ علم شریعت کو اپنا امام بنا اور اس کو لے کر چل، فرمایا علم کا چراغ لے کر چل تو خدا تجھے علم کا وارث بنائے گا اور تجھے وہاں وہاں سے دے گا جو کسی کو خبر نہیں ہوگی. اسی طرح اس اور مزید فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی، ہم نے نہیں انیل منکر کے ساتھ علم کی جو شرط لگائی، آپ فرماتے ہیں کہ برے کام کی مذمت کریں گے، نہیں انیل منکر یعنی جو برے کام ہے اس کی مذمت کریں گے، اس کے خلاف بولیں گے، اس کا رد کریں گے اور حق بات کو واضح کریں گے. فرمایا شاگردو، جو میں بار بار تمہیں حق کہنے کی دعوت دیتا ہوں اور تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھو تو ڈرو نہیں، بول دو، حق کو واضح کرو. فرمایا اس کی بنیاد یہ ہے کہ بغیر علم گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. اگر جاہل آدمی علمیت کا دعویٰ کرے اور طریقت کی مسند پر آئے تو اس کا رانا لگاؤ، اس لیے کہ تم اس کا رد کر کے اس پر احسان کر رہے ہو، اس لیے کہ علم نہیں ہوگا تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، آپ نے نہیں دیکھا ایک وقت کے یزید گوہر شاہی نامی پیدا ہوا، وہ اپنے آپ کو غوث اعظم کے جانشین معاذ اللہ کہتا تھا لیکن کفریات کے دل بکتا تھا. تو غوث اعظم کے جو عاشق تھے، جن نے غوث اعظم کو پڑھا تھا، وہ اس وقت بھی اس کو رد کر رہے تھے اور آج الحمدللہ ہم مل کے یہاں پر کر رہے ہیں، کیونکہ تعریف اس کی جائے گی، تعریف اس کی جائے گی جو علم شریعت کو اپنے اوپر معمول بنائے. آگے مزید نصیحت سنیے، فرماتے ہیں کہ اس قسم کا امر بالمعروف، یعنی لوگوں کو ہدایت کی باتیں کرنا، تب جو چاہوں گا لوگوں کو ہدایت کی باتیں کرنا، یہ خاص علماء کا کام ہے. خاص، اب اگر مولوی ڈر کے نہ بولے تو غوث اعظم اسے چھوڑیں گے؟ پھر مولوی ڈر کے حق نہ بتائے، کیونکہ غوث اعظم فرماتے حق بتانا یہ علماء کا کام ہے، اور مولوی اگر ڈر جائے کمیٹی والے نکال دیں گے، اور جی فلانا یہ کر دے گا فلانا وہ کر دے گا، تو غوث اعظم اسے چھوڑیں گے؟ میں کہتا ہوں ہمت کرو، غوث اعظم کی مدد آئے گی، سب صحیح ہو جائے گا. کسی کو جلانے کے لیے نہ ڈانٹو بلکہ دین کو نافذ کرنے کے لیے بولو، دین کو نافذ کرنے کے لیے بولو، معاشرے کی اصلاح کے لیے بولو، خدا کے دین کی سر برندی کے لیے بولو. فرمایا جب تمہاری ذات نفس نہیں رہے گا تو مدد آ جائے گی اور کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، اور تم حق کے ساتھ رہو گے، حق سے رخصت ہو جاؤ گے. فرمایا سنیں، نیکی کا درس دینا یہ علماء کا کام ہے. فرمایا عوام کو پہلے ممنوعات سے اچھی طرح خبردار کرے، گناہ سے اچھی طرح خبردار کرے. فرمایا پھر جب گناہ سے خبردار کر دیا پھر کہیں ایسا نہ کرنا، پھر اس سے منع کرے. فرمایا عوام کو بھی چاہیے کہ وہ علماء سے معلومات حاصل کریں. یہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ غوث اعظم کو میں پڑھ رہا ہوں، غوث اعظم کی نصیحتیں ہیں. آپ اخباروں میں کئیوں کے اقوال زرعی پڑھتے ہیں، میرے غوث اعظم کے اقوال زرعی دیکھیں اور میرے غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں. اخبارات میں کوئی پڑھتا ہے کہ فلانے انگریز نے لکھ دیا، فلانے نے لکھ دیا، میں نے کہا اس کو خاک پتا ہوگا. اقوال زرعی وہ ہیں جو امت محمدی کے وارث ہیں، ان کی زبان سے جو اقوال نکلتے ہیں وہ واقعی میں زرعی ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے فرماتے ہیں کہ عوام کو چاہیے کہ وہ علماء سے معلومات حاصل کریں، بغیر کسی بات کا رد یا انکار نہ کریں، اپنی طرف سے کسی کو ہاں یا نہ کریں. جب پتہ نہ ہو تو علماء سے پوچھیں، علماء کہیں ہاں تو پھر آگے بتائیں ہاں ایسا کرنا چاہیے، علماء کہیں نہ تو پھر آگے بتائیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضور غوث اعظم جو خود علم کا سمندر ہے، علم کے بادشاہ ہیں، لیکن علم دوستی کو اتنا پھیلانا چاہتے ہیں کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ میں جو غوث ہوا نا، درست العلم حتی صرت قطبا، میں بھی علم پڑھتے پڑھاتے ہوئے غوث ہو گیا. علم کی قدر بتانا چاہتے ہیں، غوث تو ہیں لیکن علم کی قدر بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں غوثیت اور ولایت قرآن و سنت سے ملے گی. فرمایا میں جو تمہیں نصیحت کرتا ہوں نا، تو فرمایا مجھے بھی جو ولایت ملی ہے تو یہی قرآن و سنت پڑھنے پڑھانے سے ملی ہے. اور تمام علماء نے یہاں پر لکھا کہ حضور سید غوث اعظم قدس سرہ نورانی نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر بے شمار جو امور بیان کیے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں نصیحت کا ایسا جاذبیت والا انداز تھا، ایسا زبردست انداز تھا. حضرت شاہ عبدالحق اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے واعظ میں اس قدر تاثیر تھی کہ جب آپ آیت وعید پڑھتے، عذاب سے متعلق آیات پڑھتے، تو لوگ لرزہ بہ اندام ہو جاتے، اور مجمع سے جنازے اٹھنا شروع ہو جاتے. فرمایا جب خدا کی محبت کو بتاتے اور خدا کی اطاعت کو بتاتے تو کئی دیوانہ وار دیوانہ ہو کر جنگلے میں بھاگ جاتے. تو فرمایا یہ آپ کی زبان مبارکہ کی تاثیر تھی اور یہ آپ کا مقام تھا. اور ایک آپ کو بات بتاتا ہوں, میں نے درس رکھا کون کون سے دن تھا ذرا مل کر گئے. دیکھیں مجھے پتا نہیں تھا, میں نے اپنے اسلامی بھائیوں سے گزارش کی, دعوت اسلامی کے جو ہمارے بھائی مخلص دوست جو ہفتے کے دن اجتماع کرتے ہیں, میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں اگر جمعے کو کروں اور ہفتے کو آپ اجتماع کریں تو پھر ایک دن کا گیپ آئے گا, پھر اتوار کو میں کروں. تو میں نے ان کی خدمت میں درخواست کی کہ اگر آپ اشار فرمائیں غوث اعظم کے لیے اور غوث اعظم کے در کے بھکاری کو ایک موقع دیں کہ جناب میں جمعہ ہفتہ اتوار تینوں دن غوث اعظم کی تعریف کروں اور یہ ثواب سب آپ کی نام کی بلندی کے لیے کروں. تو ان کو اللہ جزائے خیر دے, بڑے بغیر چون چرا کے فراغ دلی کے ساتھ انہوں نے اس فقیر کو اجازت دے دی. میں ان کا بہت مشکور ہوں اور ان کے دعا گو ہوں بارگاہ غوثیت میں کہ اللہ انہیں اجر عطا فرمائے. اب آپ دیکھیں جمعہ ہفتہ اتوار یہ میرے ذہن میں نہیں تھا, لیکن آج رات جب میں پڑھا تو میرے بے ساختہ آنسو نکل گئے اور میں حیران ہو گیا کہ کرم ہو گیا غوث اعظم کا, کرم ہو گیا غوث اعظم کا. علماء لکھتے ہیں کہ غوث اعظم واعظ کی محفل ہفتے میں ہر دن نہ رکھتے بلکہ جمعہ ہفتہ اتوار رکھا کرتے تھے. میں نے فوراً اپنی مغفرت کی نیت کر کے, کیونکہ لکھنے سے بڑی مغفرت ہوتی ہے, میں نے اس کے نیچے حاشیے میں میرے غوث پاک کی بہت تعریف لکھی اور آخر میں لکھا کہ ہاذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے اللہ جسے عطا فرمائے, یہ میرے رب کا فضل ہے یہ خدا جسے عطا فرمائے. تو اس محفل کو نسبت ہو گئی کہ حضور سید غوث اعظم قدس سرہ العزیز جمعہ ہفتہ اتوار کو درس کی محفل منعقد کیا کرتے تھے, جمعہ ہفتہ اتوار کو. تو دیکھو نسبت کامل نہیں ہوئی, نسبت کامل نہیں ہوئی. مولا کریم اس نسبت کی برکت سے ہمارے اس درس کو مقبول کر دے اور دنیا و آخرت میں غوث اعظم کی محبت عطا فرما. میرے غوث اعظم کا علم ایسا جوان تھا اور ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک فقہا علماء دور دور سے آ کر, جو خود بڑے بڑے علماء کو پڑھاتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو پڑھاتے ہیں, بڑے بڑے علماء ان سے فیض لیتے ہیں, وہ بغداد کے سفر کر کے غوث اعظم کے درس میں بیٹھا کرتے تھے. جب حضرت قاضی ابو سعید نے یہ دیکھا کہ مدرسہ میرا لوگ دیوانے شیخ عبد القادر کے, تو فرمایا عبد القادر آؤ یہ مدرسہ اب تمہارا ہوا, ابھی مدرسہ تمہارا ہوا. حضور سعید غوث اعظم قدس سرہ العزیز کو آپ نے گویا کہ مدرسہ سپرد کیا اور مدرسہ نظامیہ کے پورے اختیارات میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو گئے. کچھ سنیں گے مزید نصیحتیں, کیونکہ نصیحت غوث اعظم کا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ گیارہویں کے مستحق ہیں, گیارہویں بھی تیار ہے انشاءاللہ. اور کھلانا یہ میرے غوث پاک کو محبوب بہت ہے, اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کھلانا محدث ابن جوزی سے جب نے پوچھا کہ حضور غوث اعظم سے کہ حضور کوئی نصیحت دی تو فرما دے, فرمایا کہ کھانا کھلایا کرو اور لوگوں سے شفقت سے بات کیا کرو لوگوں سے. لیکن غوث پاک کا کھانا وہ کھائے تو مزہ آئے جو یا غوث بھی کہتا ہوں. نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, اب مزہ کھائے, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں, ہے کتے عجب کھانے غرانے والے, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. الحمدللہ کھاتے غوث اعظم کا ہے نعرہ غوثیہ. جن دوستوں نے لنگر میں ہمارے ساتھ اہتمام کیا ہے ہاتھ اٹھا کر ابھی دعا کریں کہ اللہ غوث اعظم کے صدقے ان کے مال میں برکت عطا فرمائے, اور ہماری انتظامیہ نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اللہ دونوں جہانوں میں ان کے سر کو فخر سے عزت سے بلند کر دے. اب آپ دیکھیں حضور سید غوث اعظم انشاءاللہ یہی بیٹھ کے گیارہویں شریف کھائیں گے, اور گیارہویں شریف کے برکات کیا ہے وقت نہیں, ورنہ میں کل پھر ایک موضوع آپ کے سامنے لے کر بیٹھتا. غوث اعظم سے مریدوں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ فنا کی بات کرتے, فنا فنا کرو اپنے آپ کو, فنا کرو, یہ باتیں غوث اعظم سے اچھی کوئی نہیں سمجھا سکتا. غوث اعظم سے کہتے ہیں حضور یہ فنا کیا ہے. غوث اعظم پر لکھی ہوئی سب سے زبردست کتاب بہجت الاسرار ہے جس سے میں نے چند نصیحتیں پیش کی. اس کے بعد جس کتاب کو سب سے بڑی بزرگی حاصل ہوئی وہ حضرت محمد بن یحییٰ کی لکھی ہوئی کتاب قلائد الجواہر ہے. اب میں قلائد الجواہر کھول کر آپ کے سامنے حضور غوث اعظم کی باتیں پڑھ رہا ہوں. خدا کے واسطے اپنے دل کو تر و تازہ رکھیے, بہت بنیادی بات ہم جیسے حلقوں کو عطا فرما رہے ہیں. اگر ہم اپنی پوری زندگی عبادت میں لگا دیں تو یہ بات نہ سمجھ سکے جو غوث اعظم سمجھا رہے ہیں. ایک دفعہ کشادہ قلبی کے لیے محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ. غوث اعظم سے پوچھا کہ حضور فنا کیا ہے؟ فنا کیا ہے؟ سنیے فرمایا حکم الہی کی تعمیل, حکم الہی کی تعمیل اس کو بجا لانا اور مخلوق سے الگ ہو جانا, اس شے کو اختیار کرو. مخلوق سے الگ ہو جانا یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو تمہیں خدا سے غافل کر دے, جو تمہیں, یہ دو تفسیر ہیں, ہم جیسے نکموں کے لیے یہ ہے کہ جو تمہیں خدا سے غافل کر دے, اور یہ طالبین حق کے لیے یہ کہ بس صرف اللہ اللہ کرنا ہے, صرف اللہ اللہ کرنا ہے. لیکن فنا کی دوسری نظیر یہ ہے کہ ہر وہ شے جو تجھے خدا کو بھلا دے اس سے دور ہو جا, خدا کے احکام پر عمل شروع کر دے. اسی طرح تمام خواہشات کو, غیر شرعی خواہشات کو حکم الہی اور اس کے ارادے, اور تیری وہ خواہشات پہلے جو ذکر کر رہے ہیں, فرمایا تیری وہ نیک خواہشات ہی کیوں نہ ہو, اس کو حکم الہی اور اس کے ارادوں کے فعل اور خداوندی کا مظہر بنا دیا جائے گا تیری ہر خواہشات کو. جب تو خدا کے حکم پر عمل کرے گا اور مخلوق جو تجھے خدا سے دور کرتی ہے اس سے دور ہوگا, تو تیری ہر ادا اور تیری ہر خواہش کو رب العالمین گویا کہ اپنی رضا کا پیکر بنا دے گا. فرما مخلوق سے علیحدگی کی علامت یہ ہے, میں تجھ سے یہ کہتا ہوں مخلوق سے الگ ہو جا, فرما مخلوق سے علیحدگی کی علامت یہ ہے تم ان سے اپنی تمام امیدیں منقطع کر لو. آئے آئے آئے. فرما مخلوق سے الگ ہو جا, کیا مطلب؟ فرما مخلوق سے امید نہ لگا, امید اللہ سے لگا, امید اللہ سے لگا. رسول اللہ سے امید اللہ سے امید ہے, غوث اعظم سے امید اللہ سے امید ہے, فرق یاد رکھیے گا. یہاں پر وہ چیز آگے ذکر کروں گا کہ وہ چیز جو خدا کے آنے کی طرف روک دے وہ مخلوق, فرما اس سے امید منقطع کر لے اور خود کو اپنی ذات اور خواہشات سے علیحدہ کر لے. علامت یہ ہے کہ نہ تمہارے اندر کسی قسم کی حرکت باقی رہے اور نہ نفع نقصان کا خیال رہے, اسباب ظاہری سے قطع تعلق کر کے سوچ لیا جائے کہ یہ سب کچھ اس ہستی کی طرف سے ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. تقدیر پر کامل یقین ہو جائے, تقدیر پر کامل یقین ہو جائے کہ اب اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ تم جو چاہے کرو, اللہ کا قلم تمہارے بارے میں لکھ کر خوش ہو گیا. ابو ہریرہ کہنے لگے حضور میں جوان لڑکا ہوں, شادی کی غرض ہوتی ہے, پیسہ نہیں کہ شادی کروں, یا رسول اللہ اپنے آپ کو نامرد کر دوں, کہیں زنا میں نہ پڑ جاؤں. تو اس موضوع کی طرف غوث اعظم اشارہ کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, ابو ہریرہ تو اپنے آپ کو نامرد کر یا کچھ بھی کر, تیرے بارے میں خدا کا قلم لکھ کر خوش ہو گیا ہے کہ جو تمہیں کرنا ہے وہ خدا کو معلوم ہے اور خدا نے اس کو لکھ دیا ہے. تو یہی فرمایا کہ اپنی امیدوں کو کاٹ دے, سب سے جو تمہیں کرنا ہے وہ خدا نے لکھ دیا ہے, تو کسی سے تمنا نہ کر, جو تجھے ملنا ہے وہ مل کر رہے گا, جو تجھے ملنا ہے وہ مل کر رہے گا, اور جو تجھے نہیں ملنا ہے تو چاہے جتنی چاپلوسی کر لے وہ تجھے ملے گا نہیں, اپنے آپ کو خراب کر دے گا. فرمایا ارادے کی فنا, اپنے ارادے کو ختم کر دے, اپنی چاہت کو ختم کر دے. فرمایا اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا مرضی الہی میں اپنے ارادے کو شامل نہ کرو تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہیں کچھ نہ ملا. مرضی الہی کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لو تو فرمایا کہ پھر تیرے اندر فنا کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور نمازوں کی لذتیں تجھے ملنا شروع ہو جائے گی. اور فرمایا کہ تیرے لیے جب تو اس کیفیت پر پہنچے گا تو یہ تیری نئی زندگی ہوگی, جنت والی زندگی. اگر تمہارے اندر اپنا کوئی ارادہ بھی باقی رہا اس کو بھی ختم کر لے. فرمایا حالانکہ جب تیرے ارادے ختم ہو جائیں گے اور تو اپنے ارادے خدا کے ارادے پر قربان کر دے گا تو رب العالمین تیری فنا کی وہ آخری حد تک تجھے پہنچائے گا کہ جیسا کہ مخلوق کی تخلیق سے پہلے تو تھا کہ صرف تجھے خدا پر بھروسہ تھا, ویسے ہی تجھے بننا پڑے گا. فرمایا جب تم مخلوق سے فنا ہو جاؤ گے تو تم سے کہا جائے گا کہ تم پر خدا کی رحمت ہو, اور جب اپنے ارادے سے فنا حاصل کر لو گے تو پھر بھی تم سے یہی کہا جائے گا کہ تم پر خدا کی رحمت ہو، پھر تمہیں وہ حیات بخش دی جائے گی جس کے بعد موت کبھی نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ اس کے بعد ایسا غنا اور ایسی دولت حاصل ہو جائے گی جس کے بعد فقر کبھی نہیں آئے گا۔ جو کچھ تم کو عطا کیا جائے گا اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں ایسا علم عطا کیا جائے گا جس کے بعد جہالت نہیں ہوگی۔ تمہیں ایسا ندر کر دیا جائے گا جس کے بعد کوئی خوف نہیں ہوگا، جس کے بعد کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پھر حضور سید غوث اعظم قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسی عزت دی جائے گی جس کے بعد ذلت کبھی نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ صدق کو اپنے ساتھ جمائے رکھو، صدق کو، سچ کو۔ پوچھا گیا حضور صدق کیا ہے؟ فرمایا کہ صدق کو، صفا کو اپنے اوپر لازم قرار دے لو، کیونکہ ان دونوں کے بغیر انسان کو قرب الہی نہیں مل سکتا۔ فرمایا جب تک اپنے اندر سچائی پیدا نہیں کرو گے، گناہوں سے بیداری پیدا نہیں کرو گے، خدا کا قرب تمہیں نہیں مل سکتا۔ اگر تم اپنے سنگ دل پر، بڑی پیاری بات کرتی فرماتے، اگر تم اپنے دل کے پتھر پر حضرت موسیٰ کی لاٹھی مارو، اگر تم اپنے دل کے پتھر پر موسیٰ کی لاٹھی مارو تو جس طرح 12 چشمے وہاں پھوٹے تھے تیرے دل پر بھی پھوٹ جائیں گے۔ توکل کی لاٹھی مار تو تیرے دل سے وہ چشمے پھوٹ جائیں گے۔ اور فرمایا تم عارفین کی طرح اخلاص کے پروں سے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، فرمایا تو عارفین کی طرح اخلاص کے پروں سے پنجرے کی تاریکیوں سے نور قدس کی وسعتوں پر پرواز کرے گا۔ عارفین کے پر لگ جائیں گے، اور فرمایا پنجرے کی، پرندہ اڑتا ہے نا پروں سے، تو کہا بھی تو قید ہے، لیکن جب تو صدق و صفا والا ہو جائے گا تو جاننے والا، عارفین کے پر لگ جائیں گے اور پنجرے کی تاریکی وہ نور قدس میں تبدیل ہو جائے گی اور تو اس انوار کی وسعتوں میں پرواز کرے گا۔ اور فرمایا کہ بندے کا قلب، فرمایا کہ اس کے بعد جب تو پرواز کرے گا، فرما بندے کے قلب میں اس وقت تک، انسان کے دل میں اس وقت تک نور یا نور یقین، لوگ کہتے ہیں نا کلمہ لاتے یقین پیدا نہیں ہوتا، یقین نہیں آتا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت نصیحت ہے، اس کو یاد رکھیے، آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں یقین نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا۔ امام غزالی کہتے ہیں یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے آگ جلاتی ہے۔ اگر کسی کو آپ کہیں کہ جناب آگ جلاتی نہیں، یہ آگ جلاتی تو ہے لیکن یہ آگ آپ کو ٹھنڈک پہنچائے گی، وہ کہے گا نہیں بھائی تمہارا دماغ چل گیا ہے، آگ جلاتی ہے۔ تو آگ جلاتی ہے اس پر کتنا یقین ہے؟ ایسا یقین رب پر ہونا چاہیے، ایسا یقین قیامت پر ہونا چاہیے۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نور یقین، یقین کا نور تمہارے دل میں، تو مجھے چاہوں گا، یہ شیخ کی نصیحت ہے، یہ شیخ کی نصیحت ہے، اس کو سنے بغیر نمازوں کی لذتیں نہیں مل سکتی، اس کے بغیر کلمے کی حلاوت نہیں ملتی۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر یقین کا نور جب تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے چہرے پر نور کی روشنی کے خطوط نظر نہ آئے، یعنی جب نور کے چہرے پر خطوط نظر نہ آئے۔ آگے آسان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملائکہ اعلیٰ سے ملائکہ اس کا نام لے کر پکارتے ہیں اور وہ روز محشر صادقین کے زمروں میں اترتا ہے، اور جو اپنے دل سے گناہوں سے نفرت کرنے کی ٹھان لیتا ہے اور رب کو راضی کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو اس کے دل میں نور یقین ڈال دیا جاتا ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ نہ صرف خواہشات نفسانی سے دور رہو بلکہ اس میں توحید کو جگا دو، یعنی جہاں خواہشان نفسانی اٹھے اس میں توحید کو لاؤ، نفس خواہش کرے اس میں خدا کی یاد کو لاؤ، خدا کی یاد اس خواہشات کو ختم کر دے گی۔ یہ اپنی زندگی کا نچوڑ دے رہے ہیں غوث اعظم، اپنی زندگی کا نچوڑ دے رہے ہیں۔ فرمایا جس کی لذت قلب عارف کو سراپا نور کر دیتی ہے۔ جب تمہارے دل میں خواہش اٹھے حرام کھانے کی، جب تمہارے دل میں خواہش اٹھے نماز چھوڑنے کی، کہا اس میں پھر توحید کو اتارو، توحید کو اتارو۔ یہ نصاب ہے، یہ نصاب ہے، یہ دستور ہے، یہ طریقہ ہے دل کو صاف کرنے کا، بس اب اس کو پکانے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر کیا ہوتی ہے، اب یہ اپنے مریضوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا، پھر سب کو جنگلوں میں چلو جنگلوں میں جاؤ، انسانوں سے دور رہو. جب خوب پک جائے گا اور دل کی دیوار اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ شیطان کا وار کوئی اثر نہ کرے، اب کہیں گے جاؤ اب لوگوں میں تبلیغ کرو. اور ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ دل پہلے سے کچا ہے، تیاری نہیں، مضبوطی نہیں، تبلیغ کے منصب پر ہم بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے جو بولتے ہیں اس پر کام نہیں کر سکتے، جو بولتے ہیں اس پر کام نہیں کر سکتے. حضور سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب بہت بنیادی بات فرمائی، فرمایا جب خواہشات نفسانیہ دل میں اٹھے تو اس میں توحید کو جگا دو، اس میں اللہ کے تصور کو جگا دو، اس میں اتنی لذت ہے کہ تیرے دل کو پورا نور کر دے گی. پھر فرمایا پھر انہیں کسی غیر سے لذت حاصل نہیں ہوتی. یاد رکھو بغیر توشائے صدق اور حضوری کے سفر آخرت نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ بغیر توشائے صدق اور حضوری کے سفر آخرت نہیں ہو سکتا. جب قلب بشریت کی کثافتوں سے مصفح ہو جاتا ہے تو بندہ خود بخود تعمیر احکام کرنے لگتا ہے. جس وقت عارف کی نگاہ عقل سے مشاہدہ کرتی ہے تو انوار الہی اس کے باطن میں اتر کر خدا کی یاد، خدا کے تصور کی فکر اس کے باطن میں اتر کر اس کی بشری غلاظتوں کو ختم کر دیتی ہے اور اس کے باطن اور ظاہر کو نور کر دیتی ہے، اس کے باطن اور ظاہر کو نور کر دیتی ہے. اب پیر صاحب اپنے بیٹے کو جانشین بناتے ہیں، پیر صاحب بولے بولے، پیر صاحب اپنے بیٹے کو جانشین بناتے ہیں تو وہ نصیحت کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ بھی کرتے ہوں گے ہمیں نہیں پتا، غوث اعظم اپنے جانشین کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ یہ تو عام طالب علموں کو نصیحت کر دی. اب ایک وہ ہے جس کو اپنی کرسی پر بٹھا رہے ہیں، بیٹھ گیا میری کرسی پر، اب اس جانشین کو 12 نصیحت کرتے ہیں. کتنی؟ بولیں کتنی؟ 12 نصیحت. فرماتے ہیں کہ سجادہ نشین جو ہوگا، سجادہ یہ نہیں کہ بڑی بڑی مونچھیں، اگلا بولے کہ ڈاکو تو نہیں ہے، پولیس تو نہیں ڈھونڈ رہی، بولے نہیں یہ بابا بلے شاہ کے وہ ہیں. ہم نے کہا اس کو ہم نہیں مانتے، بابا بلے شاہ کو مانتے ہیں. کہا جی یہ حق بہو والے، ہم نے کہا نہیں مانتے اس کو، ہم حق بہو کو مانتے ہیں. اس لیے تو شکل میں ڈاکو لگے تو اس کے پیچھے کون جائے. فرما سجادہ نشین جو ہے وہ تو طالب علم جو علم بیان کیا گیا ہے وہ اس کا خلاصہ ہے، وہ تو اس کا خلاصہ ہے. اب وہ مرشد کی کرسی پر بیٹھ رہا ہے، اب وہ مرشد کی کرسی پر بیٹھ رہا ہے. حضور سید غوث اعظم فرماتے ہیں اسے 12 نصیحتیں ہیں. کتنی؟ کتنی؟ 12. فرما اللہ تبارک و تعالی کی 2 خصلتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصلتیں، صدیق اکبر کی 2 خصلتیں، حضرت عمر کی 2 خصلتیں، حضرت عثمان کی 2 خصلتیں اور حضرت علی کی 2 خصلتیں. شاگردوں نے پوچھا حضور وہ خصلتیں کون سی ہیں؟ کہا سنو، فرما اللہ رب العزت کی 2 خصلت، ستار اور غفار، اپنے اندر اتارے. کسی کا عیب دیکھے تو پردہ ڈال دے. کس کا عیب؟ خدا کے بندوں کا عیب دیکھے تو، لیکن خدا کے دشمن کا عیب دیکھے تو اس کو کھول دے. خدا کے دشمن کے عیب کو کھولنا خدا کی سنت ہے، اس فرق کو سمجھے. کچھ لوگ بہت زیادہ مصلح ہو جاتے ہیں اور نیک بننے کے چکر میں سمجھ ہی نہیں پاتے، اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. جو خدا کا دشمن ہے اس سے کیا مروت کرنا؟ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. فرمایا جی دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحد کی کیا مروت کیجئے؟ ملحدوں سے تو مروت نہیں ہوتی. جو خدا کا باغی ہے اس کے عیب تو قرآن میں کھولے گئے ہیں. ولید بن مغیرہ اپنے باپ کی اولاد نہ تھا، اس کا باپ نامرد تھا، اس کا باپ نامرد تھا، اس کی ماں نے چرواہے سے زنا کروایا، وہ پیدا ہوا. اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تانا کسا، اب تک تو وہ شرک کرتا تھا، کفر کرتا تھا، رب کریم نے اسے کچھ نہ کہا، لیکن جب اس نے میرے محبوب پر اعتراض کیا، سورہ قلم انشاءاللہ ہم پی آئی گارڈن میں سنیں گے، سورہ قلم کی ابتدائی آیات میں اللہ نے اس کے سارے عیب کھولے اور آخر میں فرمایا اتل بعد ذالک الذمیم، محبوب یہ زنا کی اولاد ہے. مولا تو ستار ہے. فرمایا یہاں پر میرے محبوب کے دشمن کا عیب کھولنا یہ ستاریت ہے، یہ اخلاق خدا بندی ہے. کسی کا عیب رکھنا ہے یہ ستاریت، کسی کے کھولنے میں ستاریت ہے، کسی کے رکھنے میں ستاریت ہے. فرمایا جس کے دل میں حضور کی محبت ہو، وہ عاشق رسول ہو، تو اے میرے سجادے تیرے اندر خدا کی 2 صفتیں ہونی چاہیے، ستار، تو مخلوق خدا کا عیب دیکھے تو پردہ ڈالے. سمجھ گئے کس کا پردہ رکھنا ہے کس کا کھولنا ہے, اس فرق کو سمجھیے گا. اور فرمایا غفار, یہ صفت تیرے اندر ہونی چاہیے, وہ تیرے ساتھ کچھ بھی کرے اگر تیرے ساتھ کہے کہ حضرت معاف کر دو تو پھر جلن نہیں کرنا, معاف کر دینا. فرمایا سجادے کو سب سے پہلے یہ دو چیزیں. آج تو سجادے زمینوں پر لڑ رہے ہیں بھائی, ہوتا ہے قبروں پر لڑائی ہو رہی ہے, قبروں پر لڑائی ہو رہی ہے. کہ اس میں زندہ کم آیا ادھر زیادہ آیا, تو انہیں مرشدوں سے کچھ نہ ملا, مرشدوں سے کچھ نہ ملا. حضور غوث آدم فرماتے ہیں جو سجادہ ہوگا بارہ نصیحتیں اس کی ہے. پہلی نصیحت خلق خدا پر پردہ رکھے, اور ان میں اگر کوئی خطا کار آئے جس نے اس کو دشمنی کی ہو اور کہے معاف کر دو تو معاف کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصلت میں سے پہلی چیز شفیق ہو. کیا ہو؟ کیا ہو؟ شفیق ہو, درگزر کر دینے والا ہو, در گزر کر دینے والا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ رفیق بھی ہو. وہ اگر مصیبت میں ہے تو یہ کرسی پر نہ بیٹھے, ہی اٹھ کے اس کے پاس جائے, پھر اس کے پاس جائے. مرید گھبراہٹ کے اندر ہے تو جائے اس کے پاس. شفیق بھی ہو اور رفیق بھی ہو, شفیق بھی ہو اور رفیق بھی ہو. فرمایا صدیق اکبر کی طرح دو صفت اس میں ہو, صادق ہو سچ بولتا ہو, متصدق ہو سچ دیکھے تو برملا اس کی تائید کر دے, برملا اس کی تائید کر دے. فرما حضرت عمر جیسی دو صفتیں ہو, کیا؟ عوامر جو کام کرنا ہے, نواہی جو کام نہیں کرنا ہے اس کی پابندی کرے, حلال کرنا ہے حرام نہیں کرنا ہے اس کی پابندی کرے. اور فرمایا عوامر اور نہیں, یعنی دونوں چیزیں, عوامر کی پابندی کرنا ہے اور نواہی کو چھوڑنے کی پابندی کرنا ہے. فرمائیے حضرت عمر کی دو خصلت ہیں. فرمایا عثمان غنی کی خصلت کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا. آپ دیکھتے ہو نا آستانوں پر لنگرے چلتے رہتے ہیں. میں غوث اعظم کے دربار میں 99 اور 2000 میں رہا, جو سخت ترین حصار تھا, سارا عراق بھوکا اور غوث اعظم کی مزار پر لنگر جاری ہے. غوث اعظم کی مزار پر لنگر جاری ہے. داتا صاحب کی مزار پر اس دن گیا, قطب الدین ایبک کی قبر پر کتے پھر رہے تھے, اور داتا صاحب کی مزار پر لنگر جاری ہے. داتا صاحب کی مزار پر لنگر جاری ہے, اور جاری ایسا کہ صبح شام جاری ہے, اپنے بھی کھا رہے ہیں بھونکنے والے بھی کھا رہے ہیں, داتا کو بھونکنے والے بھی کھا رہے ہیں, داتا کی تعریف کرنے والے بھی کھا رہے ہیں. فرمایا حضرت عثمان غنی کا بس اس کے اندر ہو کہ جناب جو بھوکوں کو کھانا کھلائے, اور جب لوگ سو جائیں تو عبادت کریں, لوگ سو جائیں تو عبادت کریں. اور کہا علی کی بھی دو صفت اس کے اندر ہو, علی کی بھی دو صفت اس کے اندر ہو. فرمایا وہ دو صفت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے اندر علم ہو. کیا ہو؟ علم ہو. بڑائیاں نہ مارے, قرآن پڑھے, بڑائیاں حضور کی بیان کرے, بڑائیاں حضور کی بیان کرے, انبیاء کی بیان کرے, خدا کی بیان کرے. فرمایا علی کی دو چیزیں ہوں. خدا کی قسم اگر یہ ہر پیر اپنے بیٹے کے لیے, ہر مرشد اپنے سجادہ کے لیے, ہر عالم اپنے جانشین کے لیے اس کی پابندی کر دے تو پھر غوث اعظم کا دور شروع ہو جائے گا. میرے غوث اعظم منشور دے رہے ہیں. فرما علی کی دو صفت, علی کی دو صفت کیا ہے؟ فرما عالم ہو, عالم ہو اور وہ شجاع ہو, ڈرتا نہ ہو, ایک ٹھس ہوا بھاگ گیا آسانہ چھوڑ کر, نہیں, شجاع ہو, وقت پر ڈٹ کر رہے, بہادر ہو. کیا ہو؟ دشمنان خدا پر کیا ہو؟ بہادر ہو, ڈٹ کر مقابلہ کرے. تو غوث اعظم کی پوری زندگی کا خلاصہ اس میں آ گیا کہ علم ہو اور جرت ہو. علم ہوگا تو ستاریت بھی ہوگی, غفاریت بھی ہوگی, شفقت بھی ہوگی, رفاقت بھی ہوگی, صدق بھی ہوگا, صداقت بھی ہوگی, عوامر بھی ہوگی, نواحی کی پابندی بھی ہوگی, اور بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی ہوگا, رات کی عبادت بھی ہوگی, جرت اور علم. فرمائیے 12 چیزیں. پہلے سجادے کو پکاؤ, اس کے دل میں یہ ساری چیزیں, بولو کیا کرو؟ پکاؤ. اور پھر بار بار اس کو دیکھو, بار بار اسے دیکھو, کبھی چھپ کر دیکھو, کبھی مجمع میں دیکھو. جب پورا ہو جائے پھر کہ آ تیری دستار بندی کرتا ہوں. اور بیٹا قابل نہ لگا لیکن مرید قابل لگا, کہا تو آ جا بیٹے کو چھوڑ. ہوتا کہ نہیں ہوتا مشائخ میں؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ مشائخ میں دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کم جانشین ہیں خلفاء زیادہ ہیں، خلفاء زیادہ ہیں، بیٹے کم جانشین ہیں اور خلفاء زیادہ ہیں، یہ اس بات میں ہے کہ ان کے نظر میں نسب کوئی شے نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں کہ دین کا محافظ کون بن رہا ہے، اگر مرید میں وہ خوبی نظر آئی اٹھا کر لیا ہے. خرابی کب ہوتی ہے کہ مرید قابل ہے، شاگرد قابل ہے، لیکن بیٹی کو کرسی دیں گے کہ کرسی تو یہ حاصل کرے گا، تو پھر خرابی ہو جاتی، پھر خرابی ہو جاتی ہے. لیکن بیٹا قابل ہو اور مرید بھی قابل ہو تو حق بیٹے کا ہی ہے. اور قیوم زمانی کا قول مجھے یاد آتا ہے، مجد الفسانی علیہ رحمت آداب مرشد میں لکھتے ہیں، فرمایا جو احترام پیر کا ہے وہ اس کے بیٹے کا ہے. بولے سبحان اللہ،
سبحان اللہ.
فرمایا جو احترام پیر کا ہے وہ بیٹے کا ہے، اس لیے ہی دنیا جو احترام سرکار کا کرتی ہے وہ سیدوں کا کرتی ہے. تو فرمایا جو احترام پیر کا ہے وہی بیٹے کا ہے. اور یہاں تک لکھتے ہیں کہ پیر جس پتھر پر بیٹھ کر وضو کرے مرشد وہاں نہ بیٹھے، پیر جس برتن میں پانی لے مرید اس میں نہ لے، مرشد جس میں پانی لے مرید اس میں نہ لے. حاجت طبیعہ کے لیے پیر جس حمام میں جائے یا بیت الخلاء میں جائے اس کو مرید استعمال نہ کرے. فرمائیے وہ چیزیں ہیں، ہیں تو عام سی بات، لیکن تقاضائے مرشد احترام مرشد کی دیواریں گرا دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں، لیکن پھر مرشد بھی کون ہو جو غوث اعظم کہہ رہے ہیں، پھر طالب اس رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کرے. آخری بات اس حوالے سے، کہنے کو تو بہت سی چیزیں ہیں لیکن پرانی قسطوں میں میں نے چند باتیں عرض کی ہیں. آخری بات یہاں پر میں اس حوالے سے کہتا ہوں، ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیے گا. باوا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے. من علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. چالیسواں خطبہ فتح الغیب کا یہ بہت بنیادی ہے، جس میں حضور غوث اعظم نے مریدین کو مزید وصیت فرمائی ہے، اس میں حسد ریا بغض سب کو زائل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تو وہ ساری چیزیں کر لے گا تو خدا تجھے پھر ایسی منزل پر پہنچائے گا جو منزل ایسی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ گندی عادتیں تو چھوڑ دے گا اور اپنے دل سے یہ تمام گندی عادتوں کو تو نکال دے گا تو رب العالمین فرماتا تجھے کیا کرے گا، فرما تو منو علی الاسرار والعلوم اللدنیۃ، خدا تجھے علم غیب کا جام پلائے گا. علم یہ ملا لگائے حضور کے لیے، اور سرکار غوث اعظم اپنے مرید کو کہتا تیرے کو علم غیب پتا چل جائے گا، اللہ کی عطا سے تجھے پتا چلا جائے گا. تو ملا لگائے حضور کے لیے نہیں مانتا، غوث اعظم قیامت تک کے لیے اپنے مرید کے لیے مان رہے ہیں. تو یہ قادری بن کر سپی مسجد میں، مجھے کہنا کہ کچھ سپی مسجد میں پیر صاحب آتے ہیں وہ قادری ہے، لوگوں کو قادری قادری، وہ حسین مہنتی جو ہیں ان کے داماد مجھے کہیں ملے، کہنے لگا میں بھی قادری سلسلے میں. میں نے کہا آئیے ذرا میری مسجد تو میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ قادری کون ہوتا ہے. وہ فراڈ کر رہا ہے، اگر وہ قادری ہے تو بولو رسول اللہ کے علم غیب کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور میں نے کہا اگر تو قادری ہے تو غوث اعظم تو اپنے مرید کے لیے آتا ہے علم غیب مانتے ہیں، غوث اعظم کے خود پاس کتنا ہوگا اور غوث اعظم حضور کے لیے کیسا مانتے ہو. تو تم سیپی مسجد کے اندر لوگوں کو ذکر کے چکر میں گمراہ کرتے ہو کہ وہ بہت بڑے صوفی ہیں، قادری کرتے. ارے میں نے کہا غوث اعظم کے نزدیک تو کافر ہوا، اس لیے کہ جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے وہ ایمان ہے، اور اگر تو اس کو شرک کہے گا تو تو غوث اعظم کے نزدیک مسلمان نہیں ہے، تو تو غوث اعظم کا مرید کیسے ہوا. تو یہ ڈرامے بازیاں چشتی بنتے ہیں آج کل، قادری بنتے ہیں، نقشبندی بنتے ہیں، لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے. کسی کو کڑوا لگ رہا ہوگا وہ سچ کڑوا لگتا ہے، لیکن صدق سے لوگوں کو پھر میٹھا لگتا ہے. تو یہ عقیدہ جو غوث اعظم کا وہ دیکھے، فرمایا کہ خدا تجھے علم غیب عطا فرمائے گا، اور فرمائے وہ یرد علیک التکوین، خدا تیری زبان پر کن کو جاری فرما دے گا، وہ خرق العادات، تیرے ہاتھوں سے ایسے کام ہونا شروع ہو جائیں گے کہ تو حیران اور شزدر ہو جائے گا. آخری نصیحت اس حوالے سے میں عرض کر دوں غوث اعظم کی وصال کی، تاکہ درس کو ہم تکمیل کر رہے ہیں، بہت سے نایاب گوہر اس کے اندر ہیں جس کو میں نے تشنا چھوڑ دیا. انشاءاللہ وقت آ تو پھر سید غوث اعظم کے عقیدے پر بحث کریں گے کہ حضور غوث اعظم کا عقیدہ کیسا ہے اور آپ کیسے عقیدہ رکھتے تھے. لیکن غنیۃ الطالبین سے ایک بات عرض کر دوں، غوث اعظم سے کسی نے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، بعض روایت میں آیا 72 فرقے ہوں گے، بنی اسرائیل میں 71 تھے میری امت میں 72، بعض میں بنی اسرائیل میں 72 میری امت میں 73، بعض میں کہ بنی اسرائیل میں 73 میری امت میں 74، خیر بنی اسرائیل میں جتنے ہوں گے اس سے ایک زیادہ میری امت میں ہوں گے۔ سید غوث اعظم سے پوچھا گیا انہیں طالبین کے اندر کہ حضور، سرکار سے جب پوچھا گیا حضور جو کامیابی فرقہ ہے وہ جماعت وہ کون ہے، تو حضور غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں وہ ناجیہ فرقہ کون ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت، اہل حدیث، یہ وہ فلانا ڈمگانا، یہ حضور نے غوث اعظم نہیں فرمایا، یہ غوث اعظم نے نہیں فرمایا، فرما اہل سنت و جماعت، وہ نے تو طالبین میں فرمایا اہل سنت و جماعت۔ تو یہ غوث اعظم کے عقیدے پر ایک نقطہ صرف آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں، باقی تو سارے عقیدے انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو سنیں گے، ورنہ میدان محشر میں غوث اعظم کا چہرہ دیکھ کر بیان کریں گے۔ یہ کتابیں بھولیں گی نہیں، اور جو آپ نے سنا یہاں بھولو گے میدان محشر میں سب یاد آ جائے گا، غوث پاک کو دیکھو گے نا تو سب نصاب یاد آ جائے گا، پھر کہنا حضور آپ کی میں نے یہ باتیں سنی تھی، یہ باتیں سنی تھی، یہ باتیں سنی، سب یاد آ جائے گا۔ اب آپ دیکھیں غوث اعظم کے وصال کا وقت آیا 561 ہجری، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ مرض وصال میں آپ کے صاحبزادے شیخ سیف الدین عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، آپ کی خدمت میں موجود تھے، عرض کیا کہ مجھے آقا نعمت سید غوث اعظم نے مجھ سے کہا میری وصیت سن، تو کہا کہ ہم سارے صاحبزادگان وہاں موجود تھے جس میں سیدنا عبد الرزاق بھی تھے، فرماتے شیخ سیف الدین عبد الوہاب بھی تھے، کہا ہم موجود تھے، فرمایا میری نصیحت سن اور میرے بعد اس پر عمل کرو، میرے بعد اس پر عمل کرو۔ آپ نے فرمایا سنو، تم پر خدا سے ڈرنا واجب ہے، کہیں سبحان اللہ، کہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا کہ تم پر، غوث اعظم جا رہے ہیں دنیا سے بظاہر، رخصت ہو رہے ہیں اپنی تعلیمات کو اپنے صاحبزادگان کو دے رہے ہیں، فرمایا تم پر خدا سے ڈرنا واجب ہے، اس کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، بولیں سبحان اللہ، نہ کسی سے کوئی امید رکھنا، اپنی تمام حاجات خدا کے سپرد کر دینا۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ خدا کی بزرگی کی نیت سے آپ بولیں گے، خدا کے نام کی بلندی کی نیت سے بولیں گے، خدا کی ذات کے تقدس اور اس کی سبحانیت اور اس کی پاکیزیت کی وجہ سے بولیں گے۔ فرمایا کہ کسی سے امید نہ کرنا، اپنی تمام حاجات خدا کے سپرد کر دینا، اس کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرنا، ہر چیز اس سے طلب کرنا، ہر چیز اسے طلب کرنا۔ یہ غوث اعظم کی وصیت ہے، ٹھیلے نہیں ہونا آپ لوگ، اس پر سبحان اللہ سے زبان تر رکھنا، ٹھیک ہے، جو بیزار ہو گیا وہ میرا دوست جا سکتا ہے، لیکن جو ہے آخری اس میں وہ ذرا ذوق سے محفل کو جمائے، اس لیے کہ اب سب کچھ ہو گیا ہے، اب ہم حضور غوث اعظم کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور غوث اعظم نصیحت اور وصیت فرما رہے ہیں، تو سبحان اللہ سے زبانوں کو تر رکھیے گا، یہ آپ کا سینہ کھولے گی اور خدا کی توفیق آپ کے قلب و جگر میں اترے گی انشاءاللہ۔ فرمایا کہ اس کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرنا، ہر چیز سے، ہر چیز اس سے طلب کرنا، اس کے سوا کسی پر وسوخ نہ کرنا، اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا، توحید اور فقط توحید پر قائم رہنا، توحید فقط توحید پر قائم رکھنا۔ فرما اس پر مجھ سمیت ساری امت کا اجماع ہے، فرماتے اس پر مجھ سمیت ساری امت کا۔ ایک نقطہ یہاں پر پیش کروں، غوث اعظم فرماتے کوئی غلط نہ سمجھے اس سے، فرمائے توحید پر پابند رہنا، ابلیس والی توحید نہیں جبریل والی توحید، کیونکہ توحید ہے خدا کو ایک ماننا ایک جاننا، وہ ابلیس بھی مانتا ہے جبریل بھی مانتے ہیں، ابلیس مان کر کافر ہوا، جبریل مان کر روح الامین ہو گئے۔ خدا جبریل کی توحید کیا ہے؟ کہ خدا کو ایک ماننا ہے اور خدا کے پیاروں سے محبت کرنا ہے. اور ابلیس کی توحید کیا ہے؟ کہ خدا کو ایک ماننا اور جاننا ہے، اس کے محبوبوں سے نفرت کرنا ہے. تو یہ غوث آدم جبریلی توحید کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو غوث آدم یہ کہتا ہے توحید توحید صرف اللہ اللہ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے، اللہ کے لیے اللہ تک پہنچنے میں جو حجاب ہو، اللہ تک پہنچنے میں، توجہ چاہوں گا، یہ آخری نصیحت ہے، اللہ تک پہنچنے میں جو حجاب ہو، جو آڑ ہو، وہ شیطان ہے. اور اہل اللہ انبیاء خدا کے لیے حجاب نہیں، وہ خدا سے واصل ہیں، خدا سے واصل ہیں. عقیدہ توحید کا مطلب ہے کہ مرضی خدا کو پانا. عقیدہ توحید کا کیا مطلب ہے؟ مرضی خدا کو پانا. اور اولیاء سے محبت و عقیدت، ان سے نسبت رکھنا، یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے. یہ قرآن جو کل آپ نے پرسوں سنا ہے، ساری باتیں سنی ہیں، خدا خود ان کے نام لا خوف علیہم کا، ڈرو مجھ سے، ان سے کہتا لا خوف علیہم، سب سے کہتا ڈرو مجھ سے، ان سے کہتا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ ایسے ڈر گئے کہ اب ان پر کوئی خوف نہیں ہے. اور ان کے نام کو بلند کرتا ہے، فرمایا مانو مجھ سے، لیکن صراط الذین انعمت علیہم، چلو ان کے راستے پر، فرمایا چلو ان کے نام راستے پر، توحید وہیں سے ملے گی توحید. تو بت، بت جو ہے، بت یہ خدا کی ذات کے سامنے حجاب ہے. اور اولیاء انبیاء یہ حجاب نہیں، یہ خدا سے واصل ہے، ان کو ماننا خدا ہی کو ماننا ہے. کل آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، فرمایا ولی کون؟ فیدا روح ذکر اللہ. فرمایا ولی وہ ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. فرمایا پیارو دیکھو گے تم ولی کو، یاد میں آؤں گا، کرو گے ذکر اس کا، بن جائے گا میرا. توحید بت خدا کی لعنت کا مستحق ہے، بت بولے بت خدا کی لعنت کا مستحق ہے. ولی انبیاء خدا کی رحمت کے مخزن ہیں، مخزن ہیں. فرمایا ہر وہ شے، توجہ چاہوں گا، ہر وہ شے جو خدا کے حضور حجاب ہو، وہ من دون اللہ ہے. ہر وہ شے جو خدا کے حضور حجاب ہو جائے، خدا کی ذات کو پوشیدہ کر دے ہم سے، وہ من دون اللہ ہے. اور جو خدا سے ملا لے، وہ اولیاء اللہ ہے، وہ اولیاء اللہ ہے. حضرات گرامی، اسی طرح آپ دیکھیں کہ توحید اگر اولیاء کو ماننا خدا کو ناراض کرنا ہوتا، تو خدا کہتا ہے تم کیسے نہیں مانو گے مجھے یہ بتاؤ، کہ جب میں خود ان کی محبت تم میں ڈال دوں گا. قرآن کہتا ہے سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اندر اپنے ان محبوب بندوں کی محبت کو ڈالوں گا. یہاں پر یہ نہیں فرمایا سیجعل، محبت کو تو حب کہتے ہیں نا، حب حب ہا اور با، حب محبت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اپنے ود فرمایا، جس سے ودود ہے، یا ودود کو پڑھتے نا، ود ود، حب نہیں فرمایا. علماء لکھتے ہیں حب کیوں نہیں، کہا محبت تو محبت ہے، ود دیوانگی والی محبت ہے. دیکھو یہ کتنا ٹائم ہو رہا بیٹھے ہوئے، یہ خدا نے محبت ڈالی ہے. غوث پاک نے کوئی آپ کو ٹیلی فون نہیں کیا ہے، اور کوئی پرچی نہیں آئی ہے، یہ خدا کی جانب سے پرچی آ گئی جو دل پر لگ گئی ہے. رات کا پہر ہے، لذت کی لذت ہے، رات کا پہر ہے. میں کل رات چار جلسے کر چکا، میں حیران تھا کہ آج کا درس کیسا ہوگا. فرمایا سیجعل لہم الرحمن ودا، کہ خدا نے، رحمان نے تمہارے دلوں کے اندر اپنے محبوبوں کی محبت ڈال دی ہے. اور محبت ڈالتا کیسا ہے رب العالمین؟ فرمایا جبریل آؤ، بخاری کے جی، کہا وہ میں فلانے سے محبت کرنے لگ گیا ہوں. بولو سبحان اللہ، بلکہ یوں مجھے کہنے دیجئے، وہ بغداد کا پیر ہے نا، میں اس سے پیار کرتا ہوں. ہاں جبریل کہتے ہیں میں کیا کروں اللہ؟ فرما تو بھی کر. فرما کر اب تو میں کروں گا. فرما خالی تو نہیں کر، جا آسمان پر ندا کر کہ اس سے پیار کرے. ابو محمد بن یحییٰ قلائد الجبائر میں لکھتے ہیں کہ غوث آدم کا نام زمین پر عبد القادر ہے، لیکن جب اعلان آسمان پر کیا گیا نا خدا کا محبوب ہے، تو ملائے اعلیٰ جو فرشتوں کی سب سے بڑی جماعت ہے، خدا کا حکم سب سے پہلے ان پر اترتا ہے، وہاں غوث اعظم کو عبد القادر نہیں بولتے، الباز اللہ الاشب بولتے ہیں. الباز اللہ اشب، خدا کا وہ شیر جو دشمنوں پر دھاڑے مارتا ہے، خدا کا وہ شیر جو دشمنان خدا پر دھاڑے مارتا ہے، شیطان کو بھگاتا ہے. تو فرشتوں کی زبان پر میرے غوث کا نام ہے باز اللہ الاشہب، الباز الاشہب، باز اللہ الاشہب، باز اللہ الاشہب. اور دنیا میں نام ہے عبد القادر، زمین پر نام ہے عبد القادر. جبریل سے فرماتا ہے جا اب تو خود نہیں محبت کر، جاؤ آسمان پر اعلان کرو. کہ مولا آسمان والے بھی پیار کرنے لگ گئے، آسمان والے بھی پیار کرنے لگ گئے. اور تم کہاں رکھو گے یار یہ رسالے بانٹ بانٹ کر، ولی کو نہیں مانو، اس کو نہیں مانو، یہ شرک فلانا شرک. میں نے جب خدا جو تحریک چلائے تو تمہاری یہ دوسری تحریکیں پمفلیٹ والی یہ کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خدا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. غوث اعظم کی تشہیر کا ذمہ خدا نے اٹھایا ہے، یہ ہمارے تین دن کی نشست کچھ نہیں کرتی، یہ خدا نے ذمہ اٹھایا ہے. فرمایا جبریل جا زمین پر اعلان کر. بخاری کی حدیث ہے جبریل زمین پر آ کر کہتا اللہ فلانے سے محبت کرتا تم بھی کرو. رب العالمین فرماتا ہے ثم یوضع له القبول فی العرض، اس کے نام کی مقبولیت ہم زمین پر رکھ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آج ہمارے باپ کا چہلوم ہوتا یا اپنے باپ کی برسی ہوتی کوئی اتنا دیر نہیں بیٹھتا. لیکن فرمایا ثم یوضع القبول فی العرض، اس کی ایسی مقبولیت رکھتے ہیں کہ گھنٹے کے گھنٹے گزر جاتے ہیں، لذت کا ایک حق ادا نہ ہوتا، بلکہ زبان ویسی تر کے تر رہتی ہے سید غوث اعظم کے ذکر سے. تو فرمایا کہ یہ توحید کے عین، توحید کے عین نمائندے ہیں، ان کے ذکر کو خدا خود بلند کرتا. تو جس کی مقبولیت، بھائی ہمیں، ہم سے کہتے غوث پاک کا نام نہیں لو، میں نے کہا خدا کو بولو وہ کیوں مقبول کرتا ہے، وہ جھگڑا خدا سے کرو. اور اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کہتے بھابھیو تم نے کون سا عقیدہ نکالا، تم کہتے ہو کہ جناب نہیں کرو نہیں کرو. او بھائی ہم ایجاد نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں ایجاد خدا کرتا ہے، غوث پاک کی محبت کو ایجاد خدا نے کر دیا، ہم تو مان رہے ہیں. تو ماننے والوں کو نہ مانو، ان کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ خدا سے لڑو. اور خدا کہتا تو مجھ سے لڑے گا؟ فرما مناد علی ولی فقد اعظم تو بالحق، فرما جو میرے ولی کی طرف تیرچی نظروں سے دیکھے تو میدان میں اس کو جنگ کے لیے بلاتا ہوں، پھر میدان میں. اور یہ جنگ نہیں ہے، یہ خدا کی جنگ نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کے باوجود عشق رسول نہیں آیا، یہ خدا لڑ نہیں رہا ان سے، یہ خدا سے دشمنی نہیں کہ حدیثیں پڑھی اور احترام رسالت نہیں آیا. توبہ توبہ. سپہ صحابہ، صحابہ کے نام پر جماعت بنائی، صحابہ کا عقیدہ نہ ملا، یہ جنگ نہیں ہے. سنیو خوش ہو جاؤ نا کہ تمہیں مقبولیت ملی، خدا تمہارا سپورٹر ہے، تمہیں سپورٹ کرتا ہے، لڑتا ان سے ہے جو خدا کے محبوب. فرمایا سید علو لہم الرحمن ودا، دیکھو مرنا تو ہے لیکن خدا کی جانب، خدا کے لشکر میں لے کر لڑو نا تو پھر اس میں مرنے کا مزہ بہت اچھا. خدا کے لشکر میں، خدا کے لشکر میں لے کر لڑو تو مزہ ہو رہا ہے. اور خدا کا لشکر کیا ہے؟ وہ خدا کے ولیوں کے دشمنوں سے لڑتا ہے. تو زبان سے بھی لڑو، کلام سے بھی لڑو، تحریر سے بھی لڑو، اور لڑائی کا جو محاذ ہے ہر طریقے سے لڑو. اور بس بلندی، سر بلندی یہ ہو کہ یہ خدا کے محبوبین ہیں، ان کے ذکر کو خدا چاہتا ہے اور ہم ان کے ذکر کے سپاہی ہیں. فرما ثم یوضع له القبول، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب بت. اور پہلی بات یہ ہے، سنو تم کہتے ہو جناب یہ ولیوں کو نہ مانو، معاذ اللہ یہ اتنے غلیظ ہیں، کہتے ہیں یہ بتوں کی طرح ہے. اگر یہ ولیوں کو بت کہیں تو لڑائی شروع ہو گئی نا، حق اور باطل. خدا ان کی تعریفیں کریں، یہ کہیں نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی. چلے جائیے کسی ولی کا نام تک نہیں، بلکہ اے اے ایرے غیرے کو کہہ رہے ہوں گے اللہ کے ولی، اللہ کے ولی. میں نے کہا جونا مارکیٹ میں تھوک کے حساب سے نہیں بکرے ولی درجنوں میں کہ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی. ہم نے کہا یہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے، اللہ کے ولی یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. تمہارے نام کی تو نحوست یار جگہ، ان کے نام کی مقبولیت ہوتی ہے، ان کے نام کی مقبولیت ہوتی ہے. توجہ چاہوں گا آخر کے اندر آپ سے. بت وہ ہیں جو خود ساختہ ہے، بت وہ ہیں جو خود ساختہ ہے. غوث اعظم خدا ساختہ ہے، غوث اعظم خدا ساختہ ہے، مولا علی خدا ساختہ ہے، خلفاء خدا ساختہ ہے. انہیں عزتیں بتوں کی طرح، بتوں کو بنا کر اپنی طرف سے جو منسوب کر دی، وہ خود ساختہ عزتیں نہیں، وہ خدا ساختہ عزتیں، وہ خدا ساختہ عزتیں ہیں. حیرانگی کی بات نہیں، ایک بندہ 5 کلو کا پتھر نہیں اٹھا سکتا، واصف بن برخیہ اتنا بڑا پورا تخت لے آتا ہے. اور پھر بھی تم کہو بے اختیار ہیں، کچھ نہیں ملتا تو بس یہ سن لے جنگ شروع ہو چکی ہے. اللہ کہہ رہا ہے من عاد علی ولین فقد اعذنتہ بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے جنگ کرتا ہوں. غوث اعظم کے آخری چند جملے سن لیجئے, فرمایا توحید پر قائم رہنا, کہیں آپ گڑبڑ نہ کر جائیں, اس لیے میں نے توحید کے لفظ کی تشریح کی ہے چند ساتھیوں کے لیے, باقی آپ تو سب اہل ذوق ہیں, کہ توحید پر قائم رہنا. آپ یہ نہ سمجھے جو توحید مارکیٹ میں بک رہی ہے, توحید نمبر ایک, توحید نمبر دو, مسجد جامع مسجد توحید, توحید 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 توحید. میں نے کہا توحید بھی دو ہے, پھر ایک جبریل والی ایک ابلیس والی ہے, ایک جبریل والی اور ایک ابلیس والی. غوث اعظم کہتے ہیں جبریل والی توحید پر رہنا, خدا کو ایک ماننا, اور خدا جس سے پیار کہے گا اس سے کا ذکر کرنا. فرما آخر میں فرماتے ہیں کہ جب دل کا تعلق خدا سے درست ہو جاتا ہے تو علوم ضروریہ سے کوئی چیز اس سے خالی نہیں رکھتی. فرمایا میں ایسا مغز ہوں. اب رخصت ہو رہے ہیں اور میری تقریر اس پر ختم ہو رہی ہے, کیونکہ شروع ہم نے غوث اعظم کے ذکر سے کیا تھا, ختم غوث اعظم کے ذکر پر ہو رہا ہے. فرمایا سنو میرے بیٹو, میں ایک مغز ہوں. مغز, مغز جانتے کس کو کہتے ہیں؟ بادام. بادام دیکھا اپنے, بادام, بادام کے اندر مغز وہ چھوٹا سے وہ بیج نما ہوتا ہے جس کو بادام کہتے ہیں, وہ مغز ہے اس کا, اور اوپر کا پوسٹ وہ کچرا ہوتا ہے اس کا. توجہ چاہوں گا, جب آپ بادام کو لیتے کتنی قدر کرتے ہیں اسے, لیکن جب توڑتے ہیں تو اس کے پوسٹ کچرے کو اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں پھینکتے ہیں اور بادام کو کھا لیتے ہیں. غوث پاک کہتے ہیں میں ایسا مغز نہیں. فرمایا میں وہ مغز ہوں جس میں پوسٹ نہیں. فرمایا میں سراپا مغز ہوں. فرمایا میں سراپا مغز ہوں جس میں پوسٹ نہیں. اپنے پاس بیٹھی ہوئی اولاد کو حکم دیتے ہیں, کیونکہ وہ تھوڑا جھجکنے لگے. فرمایا میرے سے ذرا ہٹ جاؤ. فرمایا میرے سے ذرا ہٹ جاؤ کیونکہ میں بظاہر تمہارے ساتھ ہوں. اس کتاب کو وہابی بھی مانتے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. فرمایا کہ میں بظاہر تمہارے سامنے ہوں مگر باطن میں میں کسی اور کے ساتھ ہوں. فرمایا تمہارے سوا, تب یہ چاہوں گا, فرمایا تمہارے سوا اور بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں, ان کے لیے جگہ خالی کر دو, ان کا ادب کرو, اس جگہ بڑی رحمت ہے, ان پر جگہ کو تنگ نہ کرو. آپ ملائکہ اور ارواح مقربین کو سلام کہتے ہوئے مسلسل فرماتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اولاد پہ کی نظر کچھ نہیں آتا, غوث اعظم سلام کا جواب دے رہے ہیں. فرمایا آپ مسلسل, توجہ چاہوں گا, آپ مسلسل ایک رات ایک دن تک سلام کے جوابات دیتے رہے, سلام کے جوابات دیتے رہے. تو پھر خیال آیا کہ میری اولاد میرے بارے میں پتہ نہیں کیا خیال کر رہی ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو جلال میں ایک جملہ کہتے ہیں تم پر افسوس ہو. کیا کہتے ہیں؟ تم پر افسوس ہو, مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. روائے ڈر کر نہیں کر رہا میں, یہ شیخ عبدالحق تم پر افسوس ہو. اس کی تشریح شیخ عبدالحق صاحب نے یہ کیا ہے کہ تم میرے بارے میں کوئی غلط خیال مت رکھنا, یہ جو میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے سلام کر رہا ہوں نا, یہ اخلاق خداوندی ہے. ہاں, فرمایا تم پر افسوس ہو, مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں, نہ کسی عام فرشتے کا, بولو سبحان اللہ, نہ ہی ملک الموت کا. فرمایا اے ملک الموت, کوئی کہے گا یہ ملک الموت کے بارے میں کیا کہہ دیا, میں نے کہا تو نے بخاری نہیں پڑھی, حدیث پاک میں آتا وما ترددت عن شيء نافعله ترددي عن الموت المؤمن. اللہ فرماتا میں نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے کر دیتا ہوں, لیکن جب ایسے بندے کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو میری قدرت توقف کرتی ہے. ہوا یکرہ الموت بنا کر ہوں مساتا ہوں, میں فرشتے سے کہتا ہوں رک جا, وہ موت کو ناپسند کر رہا ہے, میں اسے ناراض کرنا ناپسند کر رہا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ صحیح بخاری شریف حدیث ہے. لذت ہے یا تقریر ختم کر دوں؟ پھر لگائیں ایک نعرہ غوثیہ. فرمایا اے ملک الموت, کیونکہ فرمایا کہ میں جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین کہتا ہے تو کر دیتا ہوں. کن فیکون, فعال لما یرید, لیکن فرمایا جب ایسے پیارے کی موت کا وقت آتا ہے تو میں کہتا ہوں آ, وہ کہتا نہیں. میں کہتا ہوں آ, وہ کہتا نہیں. میں کہتا ہوں آ, کہا مولا تیرے دین کا اور کام کرنا ہے. کسی نے کہا مولا روح نکال دینا کھینچ کے. کہا وہ تیری کھینچی جائے گی, اس کی روح کھینچی نہیں جائے گی, یہ خود دے گا, یہ خود دے گا. غلام اللہ کی طرح زبان پر نہیں, زبان سینے پر نہیں پڑی ہوگی. فرمایا پھولوں کی طرح یہ آئے گا. فرمایا مولا اختیار دکھا. فرمایا نہیں, یہاں محبت ہے. فرما ہوا یکرف الموت, وہ میرا بندہ موت کو پسند ہی نہیں کر رہا. تو مولا تو کیا کر رہا ہے؟ فرما نا کروں میں ساتھ ہوں, میں اس کو ناراض کرنا پسند نہیں کر رہا, میں اس کو ناراض. یہ کون سی توحید ہم کو سکھاتے ہیں؟ میں حیران ہوں یار, یہ قرآن و حدیث کون سی توحید بتا رہا ہے اور یہ نہ جانے لے جا کر کیا توحید سکھاتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر میں حدیث کا حوالہ نہ دیتا, صرف یہ کہتا کہ خدا کہتا ہے کہ نہیں نہیں جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں روح نہیں نکالوں گا, یہ مجھ پر فتویٰ دیں گے. یہ تو تم نے خدا کی مجبوری ثابت کر دی, لیکن میں نے بخاری کا نام لیا تو گلا بند ہو گیا ان کا, گلا بند ہو گیا. یہ حدیث قدسی ہے, یہ حدیث قدسی ہے. غوث آدم کہتے ہیں اور ہر ولی کی بارگاہ میں سلام حاضری دیتے ہیں. فرمایا اے ملک الموت, اے ملک الموت, مجھے تو اس نے, مجھے تو اس نے عطا کیا ہے. اپنے بچوں سے کہتا تم پر افسوس ہو, مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں, نہ کسی عام فرشتے کا نہ ملک الموت کا, اس لیے کہ جس نے انجام پہلے ہی دیکھ لیا اسے اب کیا ڈر ہوگا. بلکہ آپ کی شان تو اپنی جگہ پر, مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے دو تین کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ کا مرید قبر میں پہنچا مجھ سے کہنے لگا یہ قبر کی بات آپ کو کیسے پتا چلی؟ میں نے کہا چھوڑ, یہ پوچھ اشرف علی کو کیسے پتا چلی, مجھے چھوڑ, اس سے پوچھ کے اس کو کیسے پتا چلی, کیونکہ میں اپنی کتاب نہیں پڑھ رہا, میں اس کی کتاب پڑھ رہا ہوں. تو اور یہ وہ واقعہ ہے جو اشرف علی صاحب ممبر پر بیان کرتے تھے. عام مارکیٹ میں نئی کتاب میں لے کر آیا موضوعات تھانوی, یعنی جو آپ ممبر پر بیان کرتے تھے. میں نے کہا آپ کی ممبر پر تو کبھی نہیں ہوتی. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ قبر کے اندر جب مرید کا ہاتھ پکڑ کر فرشتوں نے کہا کون تیرا رب ہے؟ کہا میں تو عبد القادر کو جانتا ہوں. تو کہا تیرا دین کہا؟ کہا میں غوث اعظم کو جانتا ہوں. کہا تو کون ہے؟ کہا غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اللہ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو, فرمایا چھوڑ دو اس کو. کہا لفظ نہیں بول رہا, مانا پورا بول رہا ہے. کہا لفظ نہیں ہے, مانا پورا ہے. فرما مانے پر بخشش ہوتی ہے, اس لیے کوئی زبان سے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور اس کے معنی پر عقیدہ نہ ہو تو کچھ ہوگا. لیکن اگر کسی کا معنی ہو کہ خدا ایک ہے اور حق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اس پر جبر و اکراہ کی کیفیت آ جائے, وہ لفظ کچھ اور کہے معنی دل میں رکھے تو مقبول کیا ہوا؟ لفظ نہیں معنی. تو اب وہ کہہ نہیں پا رہا, اب وہ کہہ نہیں پا رہا کہ کون ہے تو؟ کہا دھوبی ہوں غوث پاک کا. کہا دھوبی ہوں غوث پاک کا. یہ چالیس دن میں جا کر آ کے کہتے یہ حبیبیہ مسجد والے غوث اعظم تو من بے سر و ساما مدد کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا تھانوی صاحب سے پوچھو قبر کے اندر کیا ہو رہا تھا, یہ غوث اعظم مدد کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا یہ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھے, میں نے تو نہیں ٹھیکہ اٹھایا, لکھا تو آپ لوگوں نے ہے نا, میں تو بیان کرتا ہوں. میں نے کہا مجھے گالی نہ دینا, میرے سے ناراض نہ ہونا, میں تو تمہارا مخلص ہوں, کتاب تمہاری خرید کے بھی لایا, پڑھ کے بھی تمہیں سنا رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر کہا گیا, قبر کے اندر کہا گیا تو ہے کون؟ کا غوث پاک کا مرید, غوث پاک کا دھوبی. اللہ نے فرمایا لفظ نہیں بول رہا, مانا بول رہا ہے, بخشا گیا ہے, بخشا گیا ہے. فرمایا تم پر افسوس ہے, مجھے کسی کا ڈر نہیں, نہ کسی عام فرشتے کا, نہ نبی, نہ کسی عام فرشتے کا, نہ ہی ملک الموت کا, نہ ہی ملک الموت کا. بلکہ یہ اپنے مولویوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب مولوی قاسم نانوتی صاحب, مولوی زکریا صاحب کی کتاب ہے شریعت و طریقت, شریعت و طریقت, وہ کہتا ہے کہ مولوی قاسم صاحب کو قبرستان میں دفن کیا گیا تو سارے قبرستان سے عذاب اٹھ گیا. کیوں؟ کہ اللہ کا محبوب بندہ گیا ہے قبر میں. تو میں نے کہا جی تم تو کہتے ہو کہ صرف توحید توحید توحید. کہا نہیں, ان کا ذکر بھی تو توحید ہی ہے. تو میں نے کہا جب غوث اعظم کو ہم یاد کرتے ہیں تو یہ میٹھے جملے ہمارے لیے بھی کیوں نہیں بولتے آپ؟ یہ تھوڑا شرح صدر ہمارے لیے بھی تو فرما لیا کریں. فرمایا مجھے کوئی ڈر نہیں, نہ کسی فرشتے سے, نہ کسی ملک الموت سے. فرمایا اے ملک الموت, مجھے تو اس نے عطا کیا ہے جو تیرے سوا میرا, میرے سارے امور کا والی ہے. جب شام کو آپ کا وصال ہوا, اس صبح آپ نے زوردار نعرہ مارا. جس شام آپ کا وصال ہوا, یہ جذب ہے, جذب یہ ہے وہ صفت, ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق, یہ وہ جذب کی کیفیت. فرمایا جب جس شام آپ کا وصال ہوا, اس صبح آپ نے ایک زوردار نعرہ مارا. آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ آپ کے دوسرے صاحبزادے شیخ عبدالرزاق شیخ موسیٰ رحمتہ اللہ علیہ نے خبر دی کہ آپ نے نعرہ مارا, آپ مسافہ کرنے کے انداز میں دونوں ہاتھوں کو آپ نے بلند کیا اور کہتے تھے وعلیکم السلام و رحمت اللہ, اپنے باطن سے خدا کی طرف رجوع کرو اور صف میں داخل ہو جاؤ, میں ابھی تمہاری طرف آ رہا ہوں. آپ فرماتے تھے نرمی سے کام کرو, پھر آپ سے آپ کے پاس حق اور موت کی مستی کی لذت آئی تو زبان پر کلمہ طیبہ گونجتا رہا اور آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا. غوثِ اعظم بمنِ بے سر و ساما مددِ, غوثِ اعظم بمنِ بے سر و ساما مددِ, قبلائے دی مددِ کعبہِ ایمان مددِ, قبلائے دی نبوی می علوی فس بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, غوثِ اعظم بمنِ بے سر و ساما مددِ, قبلہ دی مددِ کعبہ ایمان مددِ, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. یہ دیواروں کو چھوڑ کے آگے ہیں, دیواروں کو چھوڑیں یہ سستی پیدا کرتی, تھوڑا آگے آئیں پلروں کو چھوڑیں تھوڑا آگے آگے آ جائیں اور آخری دفعہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں. جنہوں نے کھڑے ہو کر تمہارے لیے دعائیں کی ہے وہ دیواروں پر ٹیک لگا کر ان کا ذکر نہیں سنتے, تھوڑا آگے آگے آ جائیں مل کر پڑھیں. غوثِ اعظم بمنِ بے سر و ساما مددِ, قبلائے دی مددِ کعبہِ ایمان مددِ, سلام و سلام.